الحمدللہ پانچ بچوں نے قرآن مجید ختم کیا اور نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور پھر اس مشکات شریف میں ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں ہیں اور ان طلباء نے بڑی محنت سے اور ان کے اساتذہ نے انہیں پڑھایا ہے. اور یہ مشکات شریف کا ختم جو ہے وہ مدرسے میں بھی ہو سکتا تھا, لیکن آپ سب حضرات اس مبارک ختم میں شریک ہو سکیں اور دعاؤں سے مستفید ہو سکیں, اس وجہ سے مسجد میں اس کا ختم رکھا گیا ہے. تو آپ حضرات خوب صبر و ضبط کے ساتھ بیٹھیں اور غور سے حضرت کے آخری درس کو سنیں. میں جو ہے اس وقت زیادہ وقت نہیں ہے کہ کچھ عرض کر سکوں. جہاں تک اسلامک دعوی اکیڈمی اور ریاض العلوم اور مدرسہ ریاض القرآن کا تعلق ہے, تو آپ سب حضرات کی خدمت میں پہلے بھی میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا رہا کہ یہ مدرسہ اکیڈمی آپ کی ہے. آپ مدرسے میں اکیڈمی میں جب جی چاہے تشریف لائیں, دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور آپ حضرات کے مفید مشوروں سے بھی ہم مستفید ہونے کے لیے تیار ہیں. اور میں جو ہے میرے ان اکابر کا حضرت شیخ الحدیث مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم کا, مولانا زاہد الراشدی صاحب کا, اور میرے بہت ہی عزیز برادر مکرم حضرت مولانا اخلد صاحب جو مدینہ منورہ سے نسبت رکھتے ہیں, وہاں سے تشریف لائے صرف اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے, بریڈ فورڈ سے سیدھے حضرت تشریف لا رہے ہیں, اور ان کے چھوٹے برادر مکرم مدرسہ شاہی کے محتمم حضرت مولانا اشہد صاحب بھی تشریف فرما ہے, میرے دیگر لیسٹر کے حضرات اکابرین سب تشریف فرما ہے, میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد جو ہے میں میری ٹیم اور میرے رفقا ہمارے مدرسے کے اساتذہ ان کا صمیم دل سے شکر گزار ہوں کہ یہ ان کی شب و روز کی محنتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم مشکات کے ختم میں شریک ہیں. اس کے بعد میں میرے عزیز طلبہ کا بھی شکر گزار ہوں, اور میں ہمارے اساتذہ کو ہمیشہ سٹاف میٹنگ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ طلبہ, ان طلبہ کا ہم پر بڑا احسان ہے, اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کن بچوں کو حدیث اور تفسیر پڑھاتے. تو میں ان طلبہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں, ان کے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں, اور آپ سب دوست احباب کا آپ یہاں تشریف لائے, اور جتنے معاونین ہیں اکیڈمی کے سب کے شکر گزار ہیں. سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے. جہاں تک میرے حضرت اقدس مولانا ذوالفقار احمد صاحب کا تعلق ہے, تو ملاقات ایک دفعہ بہت سرسری ہوئی تھی فلاح دارین میں, اور اس وقت اکیڈمی کا خاکہ ذہن میں تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے بہت سے دوست احباب آتے جاتے رہے, اور مجھے ہمیشہ وہاں سے تعلق رکھنے والے یہ بتاتے رہے کہ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب تیرا بہت ذکر خیر کرتے ہیں, تیرے لیے بہت دعائیں بھی کرتے ہیں, اور تجھے سلام کہا ہے, حالانکہ کوئی تعارف نہیں تھا. تو دل میں ایک خواہش تھی کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور ایک عرصہ دراز سے حدیث شریف کی خدمت کر رہے ہیں, فلاح دارین جیسے مدرسے میں مدرس ہیں, اور پھر آل رسول ہیں, سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, تو میرا دل میں ایسی خواہش اٹھتی تھی کہ کاش کہ کسی وقت حضرت کی یہاں تشریف آوری ہو اور حضرت جو ہے مدرسہ دیکھیں, حضرت کا قدم مدرسے میں پڑے. مجھے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ حضرت ایسے موقع پر یہاں تشریف لائیں گے کہ ہمارے یہاں مشکات شریف کا ختم ہو رہا ہوگا اور آخری حدیث حضرت جو ہیں وہ پڑھائیں گے. آج ہم بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں, سعادت مند ہیں کہ حضرت کے ذریعے ہماری مشکات شریف کا اختتام ہو رہا ہے. آپ سب حضرات جو ہیں بہت غور سے حضرت کی اس درس کو سنیں, اور آپ سب حضرات دعا بھی فرماتے رہیں. ابھی تک آئندہ سال دورہ حدیث کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے, آپ حضرات دعا فرمائے. اکابرین سے مشورہ جاری ہے کہ اللہ تعالی خیر کے فیصلے فرمائے, اور اللہ تعالی جو ہے مدرسے کے حق میں, طلبہ کے حق میں, ہم اساتذہ کے حق میں جو بہتر ہے اس کا فیصلہ فرمائے. رمضان میں بھی اس سلسلے میں خاص دعا فرماتے رہیں, اس لیے کہ بخاری شریف اور دورہ حدیث میں پہنچنا ایک بہت بڑا قدم ہے, اس کے لیے علمی عملی ساری صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اچھے اساتذہ کی. تو اب تک جو ہے حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے, استخارہ بھی ہو رہا ہے بزرگوں سے مشورے. آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس سلسلے میں خوب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ کوئی خیر کی بات جو ہے وہ وجود میں لے آئے. اب آپ حضرات حضرت کے درس کو بہت زیادہ اہتمام سے سنیں. جزاکم اللہ خیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تقيمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن.
الحمد لله على إنعاماته وإحساناته الذي خصصنا من مخلوقاته ومصنوعاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي يرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معزز مبجل اساتین علم و فاضل, بزرگان دین, نوجوان بھائیوں اور عزیز طلباء, اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج حدیث شریف کی ایک بہت ہی محتم بشان کتاب ادارہ ریاض العلوم میں یہ طلبہ عزیز جو آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں اپنے استاد مکرم سے اس پوری کتاب کو انہوں نے درایتن اور روایتن پڑھا, جس استاد سے اتنی احادیث پڑھی ہوں اسی استاد سے آخری حدیث پڑھ کر سند لینی چاہیے, دعا لینی چاہیے. قاعدہ تو یہی کہتا ہے لیکن ان حضرات نے اکرام ضعف کا خیال کر کے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس آخری حدیث کو طلبہ عزیز سے سنوں اور اس پر کچھ چند باتیں جو اس مختصر وقت میں کہی جا سکتی وہ عرض کروں. انہیں حضرات کے حکم کی تعمیل ہے, انہیں کی باتیں ہیں, ان کو میں اپنی زبان سے دوہرا دیتا ہوں. ابھی ہمارے بزرگ حضرت مولانا زاہد صاحب دامت برکاتہم نے بڑی اچھی بات حدیث کے سلسلے میں ہم سب کے سامنے جو افادہ کیا ہے وہ قابل قدر تھا, اور انہیں کی بات کی تضمین سمجھ لیجئے کہ میں ابتداءً اس حدیث کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے بطور تمہید کے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. آپ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. ایک بات میں یہ عرض بھی کر دوں کہ یہ بخاری شریف یا حدیث کا ختم اجتماعی طور پر کیا جانا ہم سب کے لیے بہت ہی خیر کی بات ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کو تو ہم پانچوں نمازوں میں سنتے رہتے ہیں, اور قرآن کی تھوڑی بہت تلاوت کی توفیق بھی مرد عورتوں سب کو ملتی رہتی ہے. بعض لوگوں کو توفیق ملتی ہے وہ سال میں قرآن مجید کو ختم بھی کر لیتے ہیں, جہری نمازوں میں امام سے ہم قرآن مجید سن لیتے ہیں. قرآن مجید یاد کیا جاتا ہے, طلبہ حفظ کرتے ہیں, ان کی مجالس بھی ہوتی, لیکن بہت ہی کم اتفاق ہوتا ہے. یہ مدارس والوں کا زبردست احسان ہے کہ وہ بخاری شریف کے اجلاس میں یا مثلا اس وقت مشکات کا اختتام ہو رہا ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں حدیث سننے کا موقع فراہم فرما دیتے. خصوصاً بخاری شریف کے درس میں حدیث تو ہم تعلیم کی کتاب میں بھی سنتے رہتے ہیں جو اثر کے بعد سنائی جاتی, اثر کے بعد تبلیغ نصاب میں بھی یہ متبرک احادیث پڑھی جاتی ہیں, لیکن حدیث کو سند کے ساتھ سننے کا موقع ہمارے مسلمان بھائیوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتا. وہ اپنے مشاغل میں ہیں, مدرسے والوں کو چھوڑیے, ان کا تو مشغلہ اور انہوں نے تو اپنے آپ کو اس کے لیے وقفی کر لیا ہے. وہ دورے کے سال میں حدیث کی 9 کتابیں پڑھتے ہیں, اور اس طرح اور دوسری کتابوں کی احادیث کو شمار کر لو تو تقریباً 40,000 احادیث یہ سال بھر میں پڑھتے ہیں. تو ان حضرات کو تو یہ توفیق حاصل ہی ہے, لیکن عوام جو اپنے کاروبار میں مشغول ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو حدیث کے لیے, اس کے سننے کے لیے وقف نہیں کیا ہے, تو یہ بخاری شریف ہی کا اجلاس ہے جو سند کے ساتھ آپ کو حدیث سننے کا موقع فراہم کرتا. یا مثلا اس وقت بھی جو حدیث پڑھی گئی, آپ حضرات اس طرح کسی کتاب کے حوالے کے ساتھ, مدار سند کے تذکرے کے ساتھ احادیث سننے کے مواقع نہیں پاتے. احسان مانیے ان درسگاہوں کا کہ یہ اختتامی یا افتتاحی مجالس میں آپ حضرات کو شریک فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاہانہ ارشادات کو سننے کا موقع فراہم فرما دیتی, ہمیں ان کا مشکور اور ممنون ہونا چاہیے. ہم اور آپ اتنی بات تو جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا کا خالق اللہ ہے, وہی اس پورے عالم کو وجود دیا ہے, اور وہی ابقاء وجود کرتا ہے, اور وہی اماتت کرتا ہے. اسی نے سب کو پیدا کیا, وہی سب کو پالتا ہے, اور اسی کے قبض قدرت میں اماتت ہے. نہ کوئی دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی مخلوق پیدا کر سکتی ہے کسی کو, نہ اسے وہ سامان مہیا کر سکتی ہے جس کے سے اس کے وجود کا بقا ہوتا ہے, اور نہ اماتت کی طاقت کسی. اللہ ہی رب العالمین ہیں, اللہ ہی ہمارے خالق ہیں, اللہ ہی ہمارے مالک ہیں, اور ہم سب کو مرنے کے بعد اللہ ہی کے حضور حاضر ہونا ہے. ایک ایسی عظیم ذات جس نے ہمیں وجود بخشا, اور وجود کو ایک مدت تک باقی رہنے کے جو اسباب ہیں وہ سب فراہم فرمائے, اس ذات کا شکریہ ادا کریں, اس ذات کی کی عبادت کریں، اس ذات کے احسان کو مانیں، اس ذات کا ذکر کریں، کیسے کریں؟ وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، وہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے، کس طرح عبادت کی جائے کہ وہ خوش ہو؟ ہم اس کی مرضیات کو کیسے جانیں؟ ہم نہیں جان سکتے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ معبود ہے، ہم عابد. وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں. وہ قدیم ہے، ہم حادث. وہ ایک ہے اور ہم انیک ہیں. اس کی ذات اتنی بلند ہے کہ کوئی بھی اس کی ذات کا حقیقی ادراک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ایک ایسی ذات کی مرضیات کو ہم کس طرح پہچانیں؟ کیسے سمجھیں کہ ہمارے پالنہار کی مرضی کیا ہے؟ وہ ہماری کس بات سے خوش ہوگا؟ ہم کس طرح اس کا شکریہ ادا کریں؟ کس طرح اس کی عبادت کریں؟ یہ ہم نہیں جانتے. کیسے جانیں؟ کس طرح جانیں؟ کیا ذریعہ ہو جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس کی مرضیات کیا ہیں، اس کی نامرضیات کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کس بات کا ہم سے تقاضا کرتی، اتنے سب احسان کر کے ہم سے کیا چاہتے؟ انہوں نے ہمارے زندہ رہنے کے لیے ساری دنیا کی نعمتیں پیدا فرما رکھی ہیں، اتنے بڑے محسن کا احسان کس طرح ادا کریں؟ کس سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی، کیسے خوش ہوں؟ کس سے پوچھیں؟ وہ سامنے موجود نہیں ہے. وہ جسم جسمانیات سے مبرہ ہیں، ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، تو کس پوچھیں؟ بعض لوگوں نے اس کا حل یہ سوچ لیا کہ وہ خود بندے میں حلول کر کے دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں اپنی مرضیات کو بتاتا ہے، برائیوں پر مطلع کرتا ہے، برائیوں کو دنیا سے مٹاتا ہے، بھلائی اور اچھائی کو دنیا میں پھیلاتا ہے، راکشسوں کو ختم کرتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میں کس بات سے خوش ہوں. اس کے لیے وہ انسانی بدن میں خود حلول کرتا ہے، خود اترتا ہے، وہ خود آ جاتا ہے، اوتار لے لیتا ہے. ایک بہت بڑا طبقہ جو کروڑوں کی تعداد میں ہے، وہ اس اوتار کا اور حلول کا قائل، باوجود اس کے کہ ان میں بڑے بڑے فیلسوف ہیں، بڑے بڑے مدبر ہیں، بڑے بڑے عقل مند ہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ اسی کے قائل ہیں. ایک معقول بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کے ہی قائل ہیں کہ خدا بندے میں حلول کرتا ہے، اوتار لیتا ہے اور دنیا سے برائیوں کو مٹاتا ہے، اچھائیوں کو پھیلاتا ہے. ایک طبقہ جو کروڑوں کی تعداد میں ہے، بلکہ سب سے بڑی تعداد پوری دنیا میں اسی کی، وہ ادھر چلا گیا کہ اللہ نے اس دنیا سے، دنیا کو پاک کرنے کے لیے، لوگوں کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، انہیں جنت کا مستحق بنانے کے لیے، دوزخ سے بچانے کے لیے، چونکہ وہ رحیم اور رحمان ہے، اس نے اپنا ایک بیٹا دار پر چڑھا دی، اس کو پھانسی دلا کر سب کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا اور سب کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ لوگ کہاں پاپڑ بیلتے، مصیبتیں اٹھاتے اور نیک بنتے اور اپنے گناہوں کو معاف کراتے۔ اللہ چونکہ رحمان و رحیم ہے، اس لیے انہوں نے سب کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھا کر سب کی طرف سے اسے کفارہ بنا دیا۔ کوئی کفارے کا عقیدہ لیے بیٹھا ہوا ہے اور ان کی تعداد 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے، کوئی اوتار اور حلول کا عقیدہ لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کی تعداد بھی 1 ارب سے کم نہیں۔ دنیا میں وہ عقیدہ جاری ہے، اس کے لوگ قائل ہیں، اس عقیدے کی وجہ سے وہ اس مذہب کے فرد سمجھے جاتے ہیں۔ اسلام نے اس کے مقابلے میں ایک معقول عقیدہ دیا کہ تم خدا کو ایک حادث وجود میں، ایک مخلوق وجود میں، ایک انسانی شکل میں حلول کرا کر اوتار کے روپ میں دنیا میں لا کر کیوں گلی گلی اس کو پٹواتے ہو، کیوں اسے بول و براز کراتے ہو، کیوں اسے اولاد جنواتے ہو؟ یہ تو انسانی صفات ہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور کسی کے گھر میں پیدا ہو، کوئی اس کا باپ ہو، کوئی اس کی ماں ہو، اور مخلوق کو جب وہ صحیح ہدایت دے تو مخلوق اپنے نفس کے خلاف اس کی ہدایت سن کر اسے مارے، پیٹے، گلی گلی اسے ذلیل کرے اور وہ اپنے کام میں لگا رہے اور پٹتا رہے۔ تو معاذ اللہ، آپ خدا کو پٹوانے کا ارادہ کر لیے ہیں، پٹوانا چاہتے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی ریفارمر آئے گا، کوئی بھی مسلح آئے گا، کوئی بھی ہدایت کرنے والا آئے گا، اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ انسانی شکل میں آئے گا، کھائے گا، پیے گا، پیشاب پاخانہ کرے گا۔ تو یہ جو محدثات کی اور ممکنات کی صفات ہیں، آپ اللہ کو کیوں اس سے متصف کر رہے ہیں؟ پھر وہ خالق کہاں رہا؟ پھر اس کی وہ صفات کہاں رہیں جس کی ڈیفینیشن کے لیے ایک مستقل سورت نازل ہوئی ہے؟ قل ہو اللہ واحد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ تو نرادھار، بے نیاز، اسے غذا کی ضرورت نہیں، اسے پانی کی ضرورت نہیں، اسے کسی بھی کرسپونڈنگ کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی کا نہ چچا ہے، نہ تایا ہے، نہ دادا ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، کسی قسم کا بھی اس کا کسی کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ قل ہو اللہ احد کا جو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ اچھا نہیں سمجھا گیا۔ یہ ترجمہ کیجئے اللہ اکیلا ہے، ایک تو میں بھی ہوں، یہاں بیٹھا ہوا میں ایک، مولانا بیٹھے ہیں وہ بھی ایک ہے، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، میرے باپ ہیں، میرے دادا ہیں، میرے چچا ہیں، میری بیوی ہے، میرے بیٹے ہیں، سینکڑوں ریلیشنز ہیں میرے، کتنے کرسپونڈنگز ہیں جن کے آدھار پر میں وجود میں آیا اور زندگی گزارتا ہوں۔ اگر سب سے میں کٹ جاؤں تو میں زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ احد ہے، اکیلا، اسے کسی نے جنا نہیں اور وہ کسی کو جنتا۔ اسے کسی تائید کی، کسی ٹیکے کی، کسی آدھار کی ضرورت نہیں ہے، کسی فاؤنڈیشن کی ضرورت نہیں، وہ تو نرادھار. پوری صورت میں قرآن مجید نے اللہ کا انٹروڈکشن ذکر کیا کہ اللہ تو اس صفت کا مالک ہوتا ہے کہ آپ بیٹے کو اللہ قرار دے کر اس کو غذا کھلوا رہے ہیں، اس کو استنجا کرا رہے ہیں، اللہ کو اتنا رذیل و ذلیل کر رہے ہیں، اتنا بے طاقت کر رہے ہیں اللہ کو کہ وہ اللہ بھی ہے اور دوسرے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہے، پناہ لے رہا ہے دوسرے کی کہ بھائی مجھے بچانا، میں اپنے ملک میں بھی نہیں رہ سکتا، میں یہاں آ گیا ہوں. وہ خدا جو انسانوں کی پناہ تلاش ہے، وہ خدا جس کو چورا لے جائے لوگ کہ صاحب چوری ہو گئی، کس کی چوری ہو گئی، کہا کہ خدا کی چوری ہو، اسے لوگ لے گئے، وہ سونے کا تھا اسے لے گئے اٹھا کے بیچ کھایا، تو اسے کس نے خدا کا جسے بیچا جا سکتا ہو، جو اتنا مجبور ہو کہ دوسروں کے سہارے ڈھونڈتا پھرتا ہو، اسے کس نے خدا، وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو وہ ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق بھی اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں وہ اللہ کو ایک سوئی کی نوک کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور وہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو ہمالے کا سرما بنا دے، بڑے سے بڑا ولی کانپتا ہے اس، بڑے سے بڑا نبی کانپتا ہے اس، کسی کی مشیخت، کسی کی بزرگی، کسی کی نبوت، کسی کی کرامت، کسی کا معجزہ، اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ یہ صفات اس کی بخشی ہوئی کہ ایک بڑا، ایک خدا، ایک آپ کا پالنہار، آپ ہی میں سے کسی ایک شخص کو اپنی مرادات کی ترجمانی کے لیے سلیکٹ کرے، اس کو وہ گناہ پروف کرے پہلے تاکہ اس کی بات قابل اعتماد ہو، اس میں کسی قسم کا کذب داخل نہ ہو. کیا یہ غیر معقول بات ہے کہ ایک انسان کو انسانوں میں سے ہی اللہ چن لیں، سلیکٹ کر لیں، ان کا اپنا سلیکشن ہو؟ نبوت جو ہے وہ ڈگری نہیں ہے، پوسٹ ہے. نہیں ہے نبوت سلیکشن، یہ دھوکہ لگ گیا ہے ایک طبقے کو کہ وہ خلافت کو بھی سلیکشن مان رہے. خلافت الیکشن ہے، سلیکشن نہیں، صرف نبوت سلیکشن جو صرف اللہ کرتے، وہ پوسٹ ہے. ایک شخص کو معصوم کر کے، اس میں سے گناہ کرنے کے مادوں کو صاف کر کے، اپنا کلام اس پر نازل کریں، اپنی مرضیات اس پر نازل کریں، اور اس سے یہ کہیں کہ تم میرے اس خوشی کو، مرضیات کو لوگوں کو بتا دو، میں کن باتوں سے خوش ہوتا. وہ تڑپ رہے ہیں مجھے خوش کرنے کے لیے، وہ تڑپ رہے ہیں میرے احسان مندی میں کہ کس طرح ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، اس کے کروڑوں احسانات ہمارے اوپر ہیں. کوئی بتانے والا جو اس سے تعلق رکھتا ہو، جس کے پاس ایسی مشین لگی ہوئی ہو کہ وہ اس کے میسج کو پکڑے، اس کے سینے میں ایسا دل ہو کہ وہ وحی کو کیچ اپ کرتے. دنیا میں کوئی انسان وحی کو کیچ نہیں کرتا. پیغمبر کا سینہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اس میسج کو کیچ کرتا، وہ ضبط کرتا ہے. اس میں ایسی مشین لگی ہوئی، جس میں مشین لگی ہوئی ہے وہی کیچ کرے گا. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ
رمضان کی برکات نازل ہو رہی ہیں، رحمتیں لٹ رہی ہیں. آپ کہیں ہمیں تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، کہاں لٹ رہی ہیں، کہاں رحمتیں بس رہی ہیں، ہمیں تو نہیں نظر آ رہی. تو ہم کہیں گے کہ دیکھو اسی جگہ پوری دنیا کے ریڈیو اسٹیشن سے ریلے ہونے والے پیغامات، گانے، نظمیں، نعتیں، قراتیں اسی فضا میں موجود ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ آلہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑ سکے. اسی مسجد میں لے آئیے آپ اس ریڈیو کو، آن کریے دلی سے جو پروگرام ریلے ہو رہا ہوگا. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ریلے ہو رہا ہے یا سنائی دے رہا ہے، اتنی زور سے ریلے ہو رہا ہے کہ پورا مجمع سنے گا. آپ کہیں گے بالکل بے وقوفی ہے، ہم تو یہاں کچھ بھی نہیں سن رہے، لیکن آپ اس کو آن کریں گے تو اس میں چونکہ وہ طاقت ہے، اس میں ایسے ٹرانسسٹر لگے ہوئے ہیں کہ وہ اتنے کلاس اسکیل پر اڑنے والے پیغامات کو وہ کیچ کرتے ہیں، ڈفرینسز کے ساتھ وہ اس کو نشر کرتے ہیں. فلاں سننا ہے تو اتنے پر سن سکتے ہو، فلاں سننا ہے تو اتنے پر، ان لہروں میں تفریق کر رکھی ہے. جب اس نمبر کی لہر پر جو پیغام چل رہا ہے اس کو جب آپ آن کریں گے تو یہیں بیٹھے بیٹھے سن لیں گے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہاں کہاں ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. اگر آپ کے پاس وہ ٹرانسسٹر ہے تو رمضان کی رحمتوں کو آپ سن لیں. یہ لیکن ٹرانسسٹر ہی نہیں ہے تو آپ کہاں سے سن لیں گے؟ رحمتیں تو برس رہی ہیں لیکن ٹرانسسٹر بھی چاہیے. آپ اپنے آپ کو اتنا متوجہ کر لیجئے. وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کچھ وقت تو نکالو کہ خدا کی طرف ایسے متوجہ ہو جاؤ. لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ تعطل سکھلا رہے ہیں، ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، دنیا کا مال کھاتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے. یہ تعطل ہے، تعطل نہیں ہے، تبتل ہے. تم نے غلط سمجھ لیا ہے تبتل کو، تعطل. ان کے دسترخوان پہ اتنے کھاتے ہیں کہ بادشاہ نہیں کھلا سکتا، وہ اس تبتل کا نتیجہ ہے. وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے وہ اللہ کے ساتھ طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. کچھ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت ایسا نکال لیتے ہیں کہ وہ اہم اور ان کا خدا ہے. یہ کیفیت پیدا کر لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ حجرے میں بیٹھے ایسے متوجہ رہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آ رہی ہیں، اندر داخل ہوئی اور حضور پوچھتے ہیں کہ من بالباب؟ عائشہ، من عائشہ بنت ابی بکر، من ابی بکر ابن ابی قحافہ، من ابو قحافہ. حضرت عائشہ چلی جائے. پھر دوسرے وقت میں وہ کہتی میں کمرے میں آئی، آپ نے مجھے پہچانی اور کھائی نہیں، اور تم پوچھتے رہے کہ کون عائشہ. حضور نے کہا عائشہ کچھ وقت میرا اللہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایسا متوجہ ہوتا ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ہم اپنے اللہ میں گم ہو جاتے. کچھ وقت تو ایسا ہونا چاہیے. جبھی تو قرآن کہہ رہا ہے وہ تبتل الیہ تبتیلا، نبی کتنا بڑا کام کر رہا ہے لوگوں میں، لیکن اس کام کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے فیضا فرغتا، جب اپنے پیغمبری کام سے اور ورک سے فارغ ہو جاؤ، جو متعدی کام ہے دوسروں کو آپ نفع پہنچا رہے ہیں، جب اس سے سبک دوش ہو اور فراغت ہو تو فن سب. پھر شخصی توجہ میں شخصی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس میں خوب محنت کرو، کثرت سے سجدے کرو اور عبادت کرو، تو اس عالم بالا سے تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ دل کی صفائی کرنی پڑے گی، کچھ اوقات فارغ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اس محبت کو بیدار کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت اپنے اختیار سے بندوں پر شفقت کرتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب ان بندوں میں سے ہی کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں، اس کو گناہ پروف بناتے ہیں. اور جب وہ گناہ پروف ہو جاتا ہے اور اس کے دل کو پاکیزہ بنا دیا جاتا ہے، وہ اس کو پیدا ہی اس رخ پر کرتے ہیں، تو پھر اپنی مرضیات کو اس کے اوپر نازل. اسی کا نام وحی ہے، اسی شخصیت کا نام پیغمبر اور نبی ہے. یہ زیادہ معقول ہے کہ آپ اللہ کو کسی کے اندر گلول کرا کر اور در در پھیرائیں کون پھر رہا ہے؟ خدا پھر رہا ہے. معاذ اللہ, یہ زیادہ معقول ہے؟ یہ زیادہ معقول ہے کہ آپ یہ کہیں ہمارے استاد حد تعلیل میں گھس جاتے ہیں, اس کا انش بن جاتے ہیں؟ یہ زیادہ معقول ہے, یا یہ زیادہ معقول ہے کہ ہمارے استاد ایک طالب علم کو ہمارا مانیٹر بنا دیتے ہیں, ایک حریف الصف بنا دیتے ہیں, وہ ہمیں تکرار کراتے ہیں. کراتا ہے نہیں کراتا؟ یہ بات زیادہ معقول ہے یا یہ بات زیادہ معقول ہے کہ استاد جو ہے وہ حلول کرتے ہیں؟ اللہ بندوں میں سے کسی ایک بندے کو, انسانوں میں سے, کوئی دوسری نو سے نہیں, جو انسانی نو نہیں ہے, مثلکم, میں تمہاری طرح ہوں. کیا مطلب؟ کسی جگہ کر رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں ایونا مثلک, ایونا مثلی, میری طرح کون ہو سکتا؟ ایک جگہ کہہ رہے ہیں میری طرح کوئی نہیں ہو سکتا, ایک جگہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح, ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے میری طرح نہیں ہو سکتے, اور ایک جگہ کہہ رہے ہیں میں تو تم جیسا ہی. انا مثلک یعنی انا مثلک, میں تمہاری, یعنی تمہاری نو میں سے ہوں. میں ملائکہ کی نو میں سے نہیں ہوں, میں جنات کی نو میں سے نہیں ہوں, میں جمادات کی نو میں سے نہیں ہوں, میں نباتات کی نو میں سے نہیں ہوں, میں انسانی نو میں سے. لیکن انسانی نو میں سے ہو کر بھی پھر تم سے ایک امتیاز رکھتا ہوں, تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. آدمی آدمی انتر, کوئی ہیرا کوئی کنکر. یاقوت حجر لاکل حجر, یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھروں کی طرح پتھر نہیں. ایسے ہی پیغمبر انسان ہے لیکن عام انسانوں سے بالا تر ہے, اس لیے کہ اس کے سینے میں وہ ٹرانسسٹر لگے ہوئے ہیں کہ وہی کو کیچ اپ کرتا ہے, وہ اللہ کی مرضیات کو وصول کرتا ہے, وہ کسی دوسرے میں نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک ہی آدمی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, ایک ہی آدمی کو سلیکٹ کیا جاتا. آج کل تو تجارت میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ایجنسی لینا ہے, کسی بڑی کمپنی سے ایجنسی مارکیٹ میں لے لی, اب وہ کسی دوسرے کو نہیں دے گی. جس کو بھی وہ مال خریدنا ہے اس کے یہاں تک, جس نے ایجنسی لے رکھی. اگر کسی نے ہمدرد کی دواؤں کی ایجنسی لے لی شہر میں, تو اس کے ساتھ یہ شرط ہوتی ہے کہ اب یہ ایجنسی کسی کو نہیں دے آئے گی, جس کو بھی دوا لینا وہاں سے خرید. اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کا محور مرکز محبت وحی کا ایک شخصیت کو متعین کر لیتا ہے, اور اس میں وہ سب صلاحیت ودیت رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے کسی خطا کا, اس سے کسی کبیرہ گناہ کا, کبیرہ گناہ, صغیرہ گناہ, قبل النبوت, بعد النبوت, بلوغ سے پہلے, بلوغ کے بعد, اس سے سرزدن. وہ بالکل ایسا پروف کر دیا جاتا ہے سب سے, اور وہ آئیڈیل ہوتا ہے. وہ سو رہا ہے تب بھی نبی, جاگ رہا ہے تب بھی نبی, بازار میں ہے تب بھی نبی, گھر میں ہے تو تب بھی نبی, جنگ میں ہے تب بھی نبی, صلح میں ہے تب بھی نبی. یہ نہیں ہے کہ بازار میں ہے تب تو وہ ایک خریدار ہے, پیغمبر نہیں ہے, اور مسجد میں ہے تو نبی ہے, اور سو رہا ہے تو نبی نہیں. بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت تو نبی کے ساتھ رہتی تو ہے لیکن کبھی کبھی اس سے جدا بھی ہو جاتی. وہ وکیل کا کوٹ ہے نا, وکیل کا کوٹ ہے کہ عدالت میں گئے پہن لیا اور باہر آئے تو اتار کے رکھ دی. نبوت وکیل کا کوٹ نہیں ہے, جو پیغمبر ہے وہ ہر وقت پیغمبر, سوتے ہوئے بھی اس پر کوئی چیز نازل ہوگی وہ وہی کہلائے. وہ سوتے ہوئے پیغمبر, جاگتے ہوئے پیغمبر, بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے تب بھی پیغمبر, اور کھانا کھا رہا ہے تب بھی پیغمبر, اور جنگ میں عملاً حصہ لے رہا ہے تب بھی پیغمبر, اور صلح کا پیغام دے رہا ہے تب بھی پیغمبر, مصلی پہ کھڑا ہے تب بھی پیغمبر, اور کسی سے لڑائی اگر ہو گئی ہے تو تب بھی پیغمبر. یہ نہیں ہے کسی سے اس کا معاملہ کھٹک گیا ہے اور وہ اس سے بات کر رہا ہے تو آپ یہ کہیں گے یہ پیغمبر نہیں ہو سکتا. نہیں, جب وہ پیغمبر ہے تو ہر آن پیغمبر. ان لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے, میں نام نہیں لیتا, خامخواہ کسی کو الرجی ہو. کچھ لوگ پیغمبری کو ایک وکیل کا کوٹ مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ نبوت کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوتی, بس حجت اور سنت اور حدیث تو جب ہی بنے گی جب وہ نبوت کے پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں, اور اگر نبوت کے پلیٹ فارم سے نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ایک انسان کی بات ہے, وہ محمد ابن عبداللہ کی بات ہے, وہ رسول اللہ کی بات نہیں. ہم نبی کو اس طرح نہیں مانتے کہ وہ کسی گھنٹے میں تو محمد ابن عبداللہ ہو جاتا ہے اور کسی گھنٹے میں, یہ تو گھرگٹ کا کام ہے, گھرگٹ کلر بدلتا ہے. پیغمبر معاذ اللہ گھرگٹ نہیں, وہ تو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اس کا نام لیتے ہوئے دل جھک جائے. وہ تو ایسی بڑی پاکیزہ شخصیت, اس کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے میسج کو وصول کرنے کے لیے, اور وہ اس کو وصول کرتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعتاً وہ وصول کرتا ہے. اس لیے کہ دنیا کا ایک کوئی آدمی ایک مرتبہ سن کے اتنی بڑی صورت اور اتنا فصیح کلام کہ خود اس پیغمبر کا کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حدیث کی سیکنڈ حیثیت ہے قرآن کے مقابلے. آپ افصح العرب صحیح, کتنے ہی بڑے بلیغ صحیح, کتنے ہی بڑے قریشی خاندان میں آپ پیدا ہوئے ہوں, لیکن آپ کا کلام سیکنڈ درجے میں ہے قرآن کے مقابلے. جب آپ خود اپنی بات کہہ رہے ہوں وہ کلام الگ سمجھ میں آ جاتا ہے. حدیث کو آپ پڑھیے, وہیں آیت آ جائے اسے پڑھیے فوراً, ایک نہ پڑا ہوا آدمی بھی جو صرف ناظر خواب وہ بھی کہہ دے گا کہ یہ تو آیت معلوم ہو. یہ ذوق پیدا کرا دیا گیا ہے کثرت سے قرآن پڑھوا کر, کثرت سے قرآن پڑھوا کر. قرآن اگرچہ وہ حدیث اگرچہ اسلام کا ایک ماخذ ہے, ساری شریعت اس سے تشکیل پاتی ہے. مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ حدیث نہیں ہوگی تو سمجھیں گے کیا, قرآن بھی نہیں سمجھیں گے. ارے اگر حدیث نہیں ہوگی تو یہ کیا ضروری ہے کہ یہ قرآن پاک, یہ ہاتھ میں لے کے ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے, کس سے پتہ چلا کہ قرآن ہے؟ یہ تو نبی نے کہا کہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, ہمیں کیا پتہ. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ تو ہمیں نبی نے بتایا ہے. اگر نبی کی بات کا اعتبار نہیں تو پھر یہ قرآن کس کا ہے؟ قرآن کو قرآن ہم آپ کے کہنے سے ہی کہہ رہے ہیں. تو باوجود اس کے کہ حدیث شریعت کا زبردست ماخذ ہے, پوری شریعت کی تشکیل حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے اس کو بالکل پیور رکھنے کے لیے جب تک اس کا ڈیلیکس گزر رہا تھا اس پلیٹ فارم پر کوئی دوسری گاڑی نہیں آ سکتی. کوئی بڑی گاڑی ڈیلیکس راجدھانی اگر گزر رہی ہو تو ساری گاڑیاں لوکل موکل گوٹس موٹس روک دی جاتی ہیں, جب تک وہ نہ نکل جائے کوئی گاڑی نہیں رک سکتی, کوئی گاڑی نہیں نکل سکتی. یہ پلیٹ فارم اور یہ وقت اس کے حق میں ریزرو ہے, اس سے چھوٹے اسٹینڈر کی کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی. اس کی شان کے خلاف اس کا تحفظ کیا جا رہا ہے. عصر کی نماز ساری نمازوں میں اہم ترین راجدھانی گاڑی چار ڈبوں کی, اور وہ اتنی اہم ہے کہ قرآن نے کہا ساری نمازوں کی حفاظت کرو, تو وہ بھی تو اس میں آ گئی تھی لیکن اسے علیحدہ ذکر کیا, حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی. بھائی ساری نمازیں پڑھتے رہنا, اور دیکھو اثر پڑھتے تھے. ارے بھائی اثر ساری نمازوں میں نہیں آئے, نہیں اس کی اہمیت. جب وہ پڑھ لی جائے گی تو اب پورا وقت مغرب تک اس کے لیے ریزرو ہے, کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی, کوئی بھی نفل گاڑی نہیں گزر سکتی اس کے گزر جانے کے بعد, کوئی گاڑی نہیں گزر سکتی. پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھی. اس راز کو حنفیہ سمجھے ہیں کہ یہ ایک ایسی گاڑی ہے کہ یہ گزر جائے گی تو پھر کوئی لوکل گاڑی نہیں گزر سکتی, اس لیے اسے دیر سے گزارو تاکہ لوکل گاڑیاں زیادہ سے زیادہ گزر جائیں. جتنے نوافل ہمیں پڑھنے ہیں پڑھ لو, اس لیے کہ یہ گاڑی جب گزرے گی تو پھر کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتا, اس لیے اثر میں تاخیر کرو. یہ حنفیہ کی گہرائی ہے کہ وہ اس کو سمجھے ہیں کہ اثر میں تاخیر کی جائے گی. یہ نہیں ہے کل ہم ایک جگہ گئے تو وہاں ڈھائی بج رہا تھا, کہ ہم تو اثر بھی پڑ چکے. میں نے کہا بھائی یہ بڑی جلدی گاڑی نکل گئی, تو گاڑی بڑی جلدی نکل گئی، 2:30 بجے ہی اثر پڑ لی. کام تو ایک ہی محفل کا پڑھ لیتا. خیر، اس لیے کہ بعض بڑے لوگ ہیں ادھر، لیکن حنفیہ اس بات کو سمجھے ہیں کہ زیادہ نوافل پڑھنے کا موقع ملے گا اگر ہم اثر میں تاخیر کریں، اس لیے کہ اثر کے بعد پھر کوئی نفل نماز اس سے اسٹینڈرڈ میں کم والی نماز نہیں گزر سکتی. ہاں اگر اس کی ٹکر کو ہو، ڈیلیکس کو ڈیلیکس مار سکتا. اگر آپ کوئی فریضہ پڑھ رہے ہیں، کوئی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ واجب ہے، آپ اثر کے بعد پڑھ لیں. لیکن کوئی لوکل گاڑی نہیں گزر سکتی، ڈیلیکس کے لیے رک جاتی. تو قرآن کا ڈیلیکس جا رہا ہے، راجدھانی جا رہی، اسی وقت آپ حدیث کی بھی اجازت دے دیں کہ یہ گاڑی بھی ساتھ جائے گی، تو کہو ایک ڈبہ اس کا اس میں چپک جائے، اس کا اس میں چپک جائے. قدرت یہ چاہتی تھی کہ جب قرآن کی گاڑی گزر رہی ہو تو باوجود اس کے کہ نبی کا کلام اس کی شرح ہے، وہ وحی غیر متلو ہے، اس کی بڑی زبردست اہمیت ہے، اس میں حدیث نبوی بھی ہے اور حدیث قدسی بھی ہے، اور ساری شریعت کی تشکیل اس کے ذریعے ہے، اور اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، لیکن پھر بھی یہ کہا گیا کہ قرآن کی گاڑی گزر رہی ہے، ولا تکتبو انی، میری حدیث مت لکھو، ابھی قرآن کی گاڑی گزر رہی ہے. اس کا خطرہ ہے کہ کہیں کچھ وکس نہ ہو جائے، روک دیا گیا قرآن کو گزر جانے تو. ابھی وہی کا سلسلہ جاری، کوئی تشریح کر دی گئی اور پھر دوسری کوئی آیت نازل ہوئی جو اس کے خلاف ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے گزر جانے تو. الا یہ کہ ان لوگوں کو جن پر کافی زبردست اعتماد تھا، جن سے اس قسم کے کوئی خطرے نہیں تھے، ان لوگوں کو شخصی اجازت دی گئی، لیکن اجتماعی اجازت سے روکا تھا. اور یہ کہا گیا اس کو، حدیث طیبہ چونکہ سیکنڈ ماخذ ہے قرآن مجید کے بعد، قرآن مجید فرسٹ ماخذ، جس سے اسلام نکلے گا، ماخذ کے یہ معنی، جس سے اسلام پھوٹے گا، اس کی کوپلیں نکلیں گی، شاخیں نکلیں گی، پھل نکلیں گے اور پھول نکلیں گے، وہ ماخذ جس سے اسلام پیدا ہوتا ہے، جس کے پیٹ میں اسلام بھرا ہوا ہے، وہ قرآن مجید. قرآن مجید اگر باپ ہے تو حدیث ماں ہے، ان دونوں کے جوڑ سے ہی تولد ہوتا ہے. قرآن مجید ہی سے اسلام نکلے گا، یہ معنی ہے، اسلام کا ماخذ اول ہے قرآن مجید، حدیث ماخذ ثانی ہے. ظاہر ہے کہ جب قرآن کی اتنی زبردست حفاظت کی گئی کہ حدیث جیسی اہم گاڑی کو بھی روک دیا گیا کہ جب تک قرآن چالو ہے یہ گاڑی نہیں نکلے گی، اس کی اجتماعی روایتوں کو لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اتنا اہتمام برتا گیا، اور اس کے یاد کرنے کی فضیلتیں ذکر کی گئیں تاکہ لوگ اسے محفوظ کریں کہ وہ ایک حرف پر 10 نیکی، جب زیادہ پیسہ ملتا ہے تو لوگ اس فیکٹری میں ملازمت کرتے، جب تنخواہ زیادہ ہو تو لوگ دوڑتے، جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ میم ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہے، میم تو مرکب پڑھا جاتا ہے نہیں، میم میم یا میم، تو 10 کا بھاؤ ہے وہاں کی ریٹ جو ہے وہ 10 کی ریٹ، 10 کی ریٹ ہے ان کے، اور جمعہ کے دن وہ ریٹ 70 کی ہو جاتی. اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ پاؤنڈ کا بھاؤ اب 70 کا ہو گیا ہے اور کل سے 60 کا ہو جائے گا، تو لائن لگ جائے گی، ایک دوسرے کو پٹک دیں گے، بھنا لو مغرب کے وقت، ٹائم از فنش. 70 کا بھاؤ، یہ رمضان آ رہا ہے اس میں 70 کا بھاؤ چلے گا، 70 کا بھاؤ چلے گا، عام ریٹ منیمم جو ثواب ملتا ہے وہ 10، پھر جتنا یورین اس میں ڈالا جائے وہ بڑھتا ہے، لیکن منیمم رمضان میں 70 کا بھاؤ ملتا ہے. ہر نیکی پر نماز ہو, روزہ ہو, ذکر ہو, اچھا ہو, برا ہو, سلام کریں, کوئی کلمہ قرآن مجید کا پڑھیں, حدیث کا پڑھیں, کوئی بھی اچھی بات کہیں, کسی کو دو پیسے دیں, ہر ایک پر 70 منیمم ہے. اور اگر رمضان کا جمعہ آ گیا تو بس جمعے کے دن تو پھر بھاؤ 4900 ہو جاتا ہے ہر نیکی پر. بنانے والوں کی لائن لگ جائے گی, 70 × 70 7 × 7 = 49 4 × 9 ہے نہیں, ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ کتنا بھاؤ بڑھ گیا ہے رمضان کے جمعے میں, بھاؤ بہت بڑھ جاتا ہے. اس میں جو بھی عمل بھناؤ گے اس کی اتنی ریٹ ملے گی. اس لیے جمعے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. تو باوجود اس کے کہ حدیث کا ایک زبردست مقام تھا, لیکن قرآن کے مقام سے ثانوی حیثیت تھی, اس لیے حدیث کو اس وقت روکا دیا اور قرآن کو محفوظ کرایا. اور ایسے محفوظ کرایا کہ ایک حرف پڑھو گے تو یہ ملے گا, حافظ ہو جاؤ گے تو یہ ملے گا. اتنی فضیلتیں اس کی ذکر کی, نماز میں اس کو فرض قرار دے دیا, بلا قرآن کی نماز نہیں ہوگی. اور پھر بھی ہم جیسے چھوٹے موٹوں کی بھی رعایت قدرت نے کر لی, اللہ بڑے رحیم ہے کہ علم ترا سے و ناس تک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کر لی, تو ہم جیسوں غریبوں کا کام چل جاتا ہے کہ انا تینا اللہ اکبر. اگر یہ انا تینا قلو اللہ اور تبت یدا اور ایزا جا وغیرہ یہ نہ ہوتی تو اپنا کام چلتا کیسے؟ ہماری تو ساری لوکل گاڑیاں اسی پہ چل رہی ہیں, بڑی گاڑیاں چلتی ہیں الیکٹرک سے, یہ تو بھیا کوئلے سے چلتی ہے. سب کا کام اسی سے, اور جہاں حافظ نہیں ہے وہاں بھی علم ترا سے تراوی بھی چلتی, تراوی بھی علم ترا سے چل جاتی ہے. اگر وہ علم ترا سے چھوٹی چھوٹی صورتیں قصار مفصل قرآن مجید میں نہ ہوتی تو ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا. لیکن اللہ جانتے تھے کہ ایسے نکھٹو بھی آئیں گے, اس لیے ان کی بھی رعایت رکھو. ممتحن جب پرچہ بناتا ہے تو 5 سوالات میں ایک آدھ سوال بہت آسان بھی بنا دیتا ہے تاکہ وہ سڑے بھوسے جو ہیں وہ پاس ہو جائیں, ان کے پاس کرنے کا جواز نکل آئے کہ بھائی 70 + 51 تین سوال پوچھے تو ایک سوال ذرا ہلکا ہوگا, تو اگر ایک ہی کر دیا تو 17 آ گئے پاس ہو جائیں. یہاں تو میں نے سنا کہ 60 چاہیے, یہاں کا معیاری بہت اونچا ہے, یہاں پاس ہونا مشکل ہے بھیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ دورہ کھلے گا فلاں کھلے گا, پہلے ذرا نیچے تو آؤ, اتنے اعلیٰ معیار کے لیے طلبا کہاں سے آئیں گے؟ دوسری جگہ تو 15 پاس ہو رہا ہے, وہ وہاں نہیں چلے جائیں گے. آج کل تو طلبا یہ دیکھتے ہیں کہ سستا کہاں, انہیں کھانا اچھا چاہیے اور تفضلی نمبر چاہیے, کچھ نہ لکھیں اور پاس ہو جائیں. تو بہت بڑا اجر اور ثواب دلوایا گیا تاکہ لوگ قرآن یاد کریں. چنانچہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جسے قرآن کی کوئی آیت یاد نہ. کچھ نہیں ہوگی تو 19 حروف کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد ہوگی, وہ تو ٹیلی فون نمبر ہے 786, جب وہاں لگانا ہوگا نہیں تو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم, انشورنس ہو گیا, چلے جاؤ, کچھ نہیں ہوگا, گاڑی چلاؤ, انشورنس کرا لیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. وہ حفاظت کریں, وہ حفاظت کریں گے, ان کا نام آپ نے لے لیا ہے. جو بھی کام کرو پہلے انشورنس کرا لو, پہلے وہاں انفارم کر دو کہ ہم آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن, وہ آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی فون کرنے نہیں, فون تو ایسا گھر میں لگانا چاہتے ہیں کہ بٹن دبایا کہ امریکہ, اور بٹن دبایا تو رشیا بات ہو رہی ہے, کوئی بھی جگہ سے اس کا کنیکشن لینا نہ پڑے ایکسچینج وغیرہ سے کہ بھائی ذرا وہاں لگانا وہاں لگانا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ڈائل ہونے والا فون ہمارے گھر میں ہو. لیکن اللہ کو جب ہم اپنی بات سنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارا فون اجمیر جاتا ہے, پھر مدینے جاتا ہے, پھر عرش جاتا ہے. پہلے وہ اجمیر جائے گا, اجمیر سے وہ لائن ملے گی مدینے کی, اور مدینے سے پھر لائن ملے گی اللہ. وہاں 3 کنیکشن گوارا ہیں, اور گھر میں امریکہ کے لیے ایک وایا گوارا نہیں. اگر یوں کہو کہ بھائی پہلے تو یہ لندن لگے گا, لندن سے پھر امریکہ لگے، کہا یار یہ کیا جھگڑا ہے کہ لندن لگے، گھر سے ڈائریکٹ لگنا چاہیے لندن امریکہ، یہاں وایا گوارا نہیں، اور وہاں حضور نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ سارے وائے مائے ختم کر دوں، وائے ختم کرانے آیا ہوں میں، تمہیں اپنا فون لگانا ہو، اپنی بات خدا کو سنانا ہو تو وہ ڈائریکٹلی سنتا ہے، وہ ساتویں زمین کے نیچے سنگ مرمر کی سل پر چھوٹی کالی چونٹی کے چلنے کی آہٹ سنتا ہے. آپ یہ وائے مائے چھوڑو کہ پہلے لات اور عزت سنے گا اور اس کے بعد وہاں آواز جائے گی، کوئی بھی وسیلہ نہیں، نہ انسان وسیلہ ہے نہ بت وسیلہ ہے، کوئی وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ بات کرو. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ انہوں نے سب کے فون ڈائریکٹ کر دی. یہ احسان مانو کہ انہوں نے یہ بتایا کہ برائے راست اللہ سے بات کرو، وہ سنتا ہے. اور جیسے فون رات میں بڑے اچھے چلتے، رات میں دیکھا ہوگا رات میں فون جلدی لگتے، آواز بھی صاف آتی. حضور نے بھی کہا سلو باللیل والناس نیام، جب سارا موسم سائلنٹ ہو تو تم بات کر لو. ان ناشیت اللیل وطعن وقیل، قیل کہا گیا کہ بہت کلیئر سنا جاتا ہے، ساری لائنیں اسٹاپ ہوتی. رات میں سنا، سنتا تو وہ ہر وقت ہے، دل کی سنتا ہے، زبان سے نہ کہو تب بھی، دن میں بھی سنتا ہے، رات میں بھی سنتا ہے، لیکن ایک راز و نیاز کا سننا ہے کہ آواز ایسی کلیئر جا رہی ہے کہ آپ کو صفت نسبت حضور ہی حاصل ہو جائے، ایسا معلوم ہو کہ ان کے دربار میں بیٹھے ہو گئے. یہ جب ہی ہوگا جب کہ سب سو رہے ہیں، سب سائلنٹ، آپ اور آپ کا خدا ہو. ایک ہک سی اٹھتی ہے سینے میں، ایک درد سا پیدا ہوتا ہے، ہم اس وقت جگتے رہتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. آپ رات کے اس حصے کا انتخاب کر لیجئے جس میں سب سو رہے ہیں، اتنے آہستہ سے اٹھیے کہ گھر کا کوئی شخص بھی بیدار نہ ہو، آپ ہوں اور آپ کا خدا، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ریا کا وہاں شائبہ بھی نہ ہو. پھر دیکھیے آپ کا ٹرانسسٹر کیسے کیسے پیغام پکڑتا ہے، کیسے کیسے پیغام پکڑتا ہے. یہ طاقت آپ کے دل میں رکھی ہوئی ہے، کاش کہ آپ اس کو استعمال کریں. قرآن کے بعد دوسرا درجہ حدیث کا، حدیث کے بغیر آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن مجید شرح، قرآن مجید متن ہے اور حدیث اس کی شرح. صرف اتنا فرق ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کے ہیں، اور حدیث میں معنی تو اللہ کے ہیں لیکن الفاظ خود حضور کے. اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ پیغمبر کی تعبیر ہے، الفاظ وہ نہیں ہیں، اس لیے وہ کتاب اللہ تو ہیں، وہ مراد اللہ تو ہیں، لیکن کلام اللہ نہیں. کلام اللہ کیول قرآن میں، وہ اللہ کا کلام ہے. اس طرح کے معنی بھی وہی اور الفاظ بھی وہی، پیغمبر تو صرف اس کو ادا کرتا ہے، بخلاف حدیث کے کہ وہ معنی اللہ کے ہیں، مراد اللہ ہی کی ظاہر کر رہا ہے، لیکن الفاظ نبی کے ہوتے ہیں، اپنی تعبیر ہوتی ہے. آپ سے اگر یہ کہیں کہ کتب خانے میں چلے جاؤ، مثلا ایک لڑکا خالد ہے، اس کو ہم بلا کے کہتے ہیں خالد میاں آپ کتب خانے میں چلے جائیے، اور لائبریرین سے کہیے کہ مولانا نے مشکا شریف منگائی. اب وہ طالب علم اوپر جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ اے خالد میاں، مولانا نے کہا ہے کہ تم کتب خانے چلے جاؤ، اور لائبریرین سے کہنا کہ مشکا شریف دے دو. وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ روایت باللفظ. اس کو یہ کہنے کی کہ وہ تو جا کے یہ کہہ دیتا کہ مولانا نے سلام کہا ہے اور مشکات منگائی. نہ تو سلام کہا، کہاں کہا سلام، یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ سلام کہا مشکات منگائی. یہ الفاظ مولانا کے نہیں، مولانا کے تو یہ الفاظ ہے کہ خالد میاں کتب خانے چلے جاؤ، لائبریرین سے کہنا کہ مشکات نکال. اب اگر یہ جا کر وہاں یوں ہی کہے کہ خالد میاں کتب خانے چلے جاؤ، لائبریرین سے کہنا مشکات دے دو، یہ روایت باللفظ. اور اگر یہ جا کہہ دے حضرت اللہ کو مشکات دے دو انہوں نے منگائی، یہ روایت بالمعنی ہے باللفظ نے، اس کے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت باللفظ ہے یہ بالمعنی. قرآن مجید کے الفاظ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت باللفظ ہے روایت بالمعنی. حضور خود کہہ رہے ہیں قل ہو اللہ واحد، محمد تم کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، تو محمد کو یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ محمد تم کہہ دو، وہ تو یہ کہہ دیتے کہ یا ایھا الناس اللہ واحد، اسمعوا انی اللہ واحد، یہ کہہ دیتے. کل کے لفظ کو کہنے کی کیا ضرورت؟ چنانچہ آج ایسے عقل مند پیدا ہو گئے ہیں جو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ کلمات زائد ہیں ان کو نکال دو. چنانچہ آپ کے لیبیا کے صدر، ان کی کتاب چھپی ہے گرین بک، وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی قرآن میں سے زائد رکو، جن کے معنی نہیں ہے اس کا، اب کل کا خطاب تو حضور کو تھا، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت، اسے کاٹ دو. اللہ واحد لکھی لا اقسم بہذا البلد، تو لا کے وہ معنی ہی نہیں، معنی تو اقسم بہذا البلد کے، پھر یہ لاکائے کو لکھ رکھا خواہ مخواہ اضافہ کرنا قرآن مجید. ایسے کلمات جو زائد ہیں انہیں نکال دو قرآن میں، یہ مشورہ دیا جا رہا ہے، یہ مشورہ دیا جا رہا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ یہ مدارس بچوں کو حافظ بناتے رہتے ہیں اور انہیں یاد ہے، ورنہ وہ تو لا بھی نکلوا دیں اور قل ھو اللہ بھی نکلوا، ان کو یاد ہے تو ذرا نکلوا کے دیکھ، ان کے سینے میں تو لا بھی لکھا ہوا ہے. آپ قرآن میں سے نکلوا دیں گے، سینے میں سے کیسے نکلوا دیں؟ ان کے سینے میں تو قل بھی لکھا ہوا ہے. بڑے بڑے مشورے دیے جا رہے ہیں، قرآن کے لیے ایک مشورہ نہیں دیا جا رہا، یہ وقت نہیں ہے کہنے کا کہ کیا مشورہ ان کے پلیٹ فارم سے نشر ہو رہا. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دوسرا ماخذ حدیث سے اس کا بھی بڑا اہتمام، جیسے قرآن کا زبردست اہتمام ہے کہ اسے حفظ کرایا گیا، نماز میں ضروری قرار دیا گیا، ایک ایک لفظ پر اتنا ثواب دیا گیا تاکہ امت اس کو پکڑے بیٹھی رہے، وہ ضائع نہ ہو، سینوں میں محفوظ ہو جائے. اگر سفینوں میں کوئی تبدیل اور تحریف کی تو سینوں میں محفوظ رہے، اور وہ لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے اور وہ محفوظ. دوسرا درجہ حدیث کا تھا، حدیث جب قرآن کی شرح ہے تو اس کی حفاظت کرائیں. اب ظاہر ہے کہ الفاظ تو حدیث کے اس درجے کی طرح محفوظ نہیں ہے جیسا کہ قرآن کے محفوظ، کوئی بھی گھسا دے گا اس میں کچھ بھی، اور گھسایا بھی ہے. اگر گھسایا نہ ہوتا تو 600,000 حدیث میں سے امام بخاری صرف 2513 ہی روایتیں کیوں غیر مقرر لکھ رہے ہیں؟ 600,000 تھیں سبھی لکھ دیتے. کچھ تو ایسی ہیں جن سے بدکا جا رہا ہے، جن کی روایتیں نہیں لی جا رہی. حدیث کے زبردست تحفظ کی خاطر یہ قانون بنائے گئے کہ غیبت حرام ہے. غیبت کی اتنی مکروہ شکل قرآن مجید نے ذکر کی ہے کہ کسی گناہ کی اتنی مکروہ شکل ذکر ہے. مردہ بھائی کا گوشت چبانے سے تشبیہ دی ہے غیبت. غیبت امت کا متفقہ فیصلہ ہے فقہا کا، سب کا کبیرہ گناہ. لیکن اس کے باوجود کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، جس کا معنی اور جس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبوبت میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود تو ہے لیکن اگر وہ سنے تو اسے برا لگے، موجود نہیں ہے تب تو تہمت. تہمت لگانے والے کو تو حدیث میں پل صراط پہ سے اس وقت تک نہیں گزر سکتا، وہیں آنکڑے اس کو ٹوپتے کھینچتے رہیں گے جب تک کہ جس پر تہمت لگائی وہ معاف نہ کرے. یہ تھوڑی ہے کہ جو چاہے کہہ دو کہ صاحب کھا گئے مدرسے کا چندہ، کہہ لو کھا گئے، تم پہ کیا ثبوت ہے؟ اگر ثبوت نہیں ہے تو وہاں روک دیے جاؤ، بٹن دبا دے گا فرشتہ، یہیں لڑکھڑاتے رہیے، ادھر نہیں جا سکتے آپ، پہلے اپنا حساب صاف کراؤ. تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ کھا گئے؟ تمہارے پاس ثبوت کیا؟ جو دیکھا جس کے بارے میں کہہ دی، یہ تہمت. اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو تہمت، اور اگر وہ بات ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے کہی گئی ہے تو غیبت. غیبت اتنا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ. غیبت کی مکرو ترین تشبیہ قرآن نے دے کر اس کی برائی پر متنبہ کیا. لیکن اس کے باوجود کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، محدثین کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ غیبت کرتے، چونکہ حضور کے کلام کو محفوظ کرنا تھا، اس کے بغیر احادیث محفوظ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ حدیث قرآن کے متن کی طرح تو ہے نہیں کہ الفاظ و معنی دونوں کے دونوں اللہ کے ہوں. کوئی بھی گھسا دے گا، جس کو دیکھا اس نے کالا کالا لکھ دیا، کپڑا بنا ہے انڈیا کا اور اس پہ جاپان کی مہر لگا دی تاکہ مہنگا بک جائے. لوگوں کے یہ دھندے ہیں مارکیٹ میں کہ کپڑا ہے تو انڈین اور اس پہ جاپان کی مہر ہے یا یو ایس اے کی مہر ہے. وہ جانتے ہیں کہ ان کی عظمت ہے، لوگوں کے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں تو مہنگا بک جائے. یہ لوگ کرتے ہیں، تو لوگ جانتے ہیں کہ اگر میں یوں کہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کون سنے گا، اور اگر یہ کہو کہ حضور نے فرمایا سب سن لیں گے، اس پہ کالا کالا کی مہر لگا دو. اب بات اپنی ہے لیکن اس کو مارکیٹ میں چالو کرنا ہے، مسلمانوں میں اس کو لانا ہے تو اس پہ کالا کالا لگا دو. کوئی بھی سند جوڑ دیتے ہیں. یہ کیا گیا ہے حدیث کے ساتھ. اس لیے حدیث کا تحفظ کرنے والوں نے قانون بنایا ہے کہ دنیا کو غیبت حرام ہے، لیکن محدث حدیث کی تحقیق کی خاطر اور کذاب بزائین اور غیر ثقہ راویوں سے بچنے کے لیے وہ غیبت کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس کوئی آ کے کہتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں گاؤں میں حدیث بیان کر رہا ہے، کیا رائے آپ کی؟ اگر وہ اس سے واقف ہے وہ کہہ دے گا کہ کذاب ہے، بالکل مت لینا اس کی روایت، حالانکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے. غیبت کی ڈیفینیشن اس پہ صادق آتی ہے، لیکن یہ غیبت محرمہ نہیں ہے، اس پر اسے قطن گناہ نہیں ہوگا، بلکہ نیت سچی ہے تو ثواب ملے گا اس غیبت. دیکھیے حدیث کے تحفظ کی خاطر یہ کتنا بڑا گناہ تھا، اس گناہ کو گناہ کی فہرست سے نکالتے. اور یہ کہا کہ ان روات کو جو دوسرے غیر ثقہ روات کی نشاندہی کرتے ہیں اور وہ موجود نہیں ہیں، کہو مر بھی چکے ہوں، اور کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ راوی ہیں اس حدیث میں، ان راویوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا، تو وضاحت تو کرنی پڑے گی کہ یہ راوی ٹھیک نہیں. انڈیا میں ایک مسئلہ چل پڑا کہ لڑکی کی شادی میں کھانا کھلانا سنت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں. خوب فتوے بازی ہیں، پوسٹر یہ ہوا، لڑکے کی شادی میں تو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے، اولم ولو بشات، چاہے ایک بکرا ذبح کرنا پڑے، لیکن بس کیونکہ تمہارے گھر ایک آدمی کا اضافہ ہو رہا ہے، معقول بھی ہے، ایک فرد بڑھ رہا ہے، ابھی چار آدمی تھے اب بہو آ گئی پانچ، ہو ایک قسمت بڑھ گئی، اس کا رزق آئے گا. اور لڑکی چلی گئی تو کیا جانے کی خوشی بنا رہے تو کھانا جلا رہے. یہ بحث چھڑ پڑی کہ لڑکی کی شادی میں لڑکی کا والد یا بھائی جو کھانا کھلاتا ہے کھلاتا رہے، عبادت کی بات الگ ہے، لیکن سنت نہیں ہے، نہیں کسی حدیث سے ثابت کر. مفتی محمود صاحب نے جب دیکھا بڑی فتوی بازی ہو رہی ہے، انہوں نے مصنف عبد الرزاق کی ایک حدیث کہیں سے نکال لی جس میں یہ تھا کہ حضور رات میں فرما رہے ہیں حضرت بلال سے کہ ارے بلال، صبح فاطمہ کا نکاح ہے، کچھ لوگوں کو کھلانے پلانے کا انتظام تو کر لے. یہ اس کا مضمون. اس روایت کو لے کر مفتی صاحب نے لکھا کہ بھئی اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ لڑکی کی شادی میں بھی لڑکی کے اولیاء، اس کا باپ بھائی رشتہ دار کوئی بھی کھانا کھلا سکتا ہے اور سنت، چونکہ حضور بلال سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ انتظام کر لو، صبح فاطمہ کی شادی ہے اس کا نکاح. یہ مفتی صاحب تو ہمارے یہاں اتھارٹی تھے، یہ جب فتویٰ شائع ہوا تو مزار علوم میں اس وقت جو شیخ الحدیث ہیں مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اس راوی کی چھان پھٹک کی، اس روایت میں ایک راوی انتہائی کمزور گھسا ہوا تھا جس کی بنا پر اسے سنت قرار نہیں دیا تھا، انہوں نے وہ لکھ کر مفتی صاحب کو دیا کہ آپ نے کیسے اس روایت کی بنیاد پر سنت قرار دے دیا کھانا کھلانے کو، اس میں ایک راوی اتنا لچر گھسا ہوا ہے کہ اس راوی کے موجود ہونے کے ساتھ اس روایت سے سننی ثابت نہیں کیا. مفتی صاحب نے رجوع کر لی اور یہ کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میرے ذہن میں روایت میں جو روات ہیں ان میں سے اس راوی کی میں مجھے تحقیق نہیں تھی، اس لیے میں اپنی بات سے رجوع کر لیا. مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی زندہ تھے، وہ ہندوستان کے سب سے بڑے محدث سمجھے جاتے کیا تھے، اور جس روایت کو بلائے تھے اس پہ مصنف عبد الرزاق پر تو انہوں نے تعلیق کی، ان کی تعلیق سے وہ چھپی، عربوں نے ان کا لوہا مانا. انہوں نے کہا مفتی صاحب سے کہ رجوع کرنے کی کیا ضرورت، ارے سنیت تو گئی، عباحت تو موجود ہے، اور دوسرے یہ کہ جب لڑکی کو لینے کے لیے بارات جو آتی ہے وہ لڑکی کے لینے کے لیے آتی ہے، تو وہ مہمان ہوئے ہیں نہیں، لڑکی کو لینے دو چار پانچ آدمی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو وہ مہمان ہوئے، اور مہمان نوازی سنت ہے یا نہیں، اور پھر وہ ان مہمانوں کو کون کھلائے گا، دولہا کھلائے گا بیٹھ کے، کون کھلائے گا، ارے محلے کے دو چار نوجوان ان کی آؤ بھگت کریں گے، انہیں کھلائیں گے، پلیٹیں رکھیں گے، اور جب وہ کھلا چکیں گے تو ان سے آپ کیا کہو گے کہ تم کھانا گھر جا کے کھانا، وہ آپ کے باپ کے نوکر ہیں کہ آپ کی بارات کے برتن دھونے آئے اور کھانا گھر جا کے کھانا، ظاہر ہے جب آٹھ دس آدمی تو آپ کے رشتے دار محلے والے نوجوان ان آپ کے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے تو وہ بھی تو کھانا یہیں کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، تو ہو گئی دعوت، بحیثیت میز مہمان ہو گئی، مہمان کا کو کھلانا تو سنت، لڑکی کو لینے آئیں گے نہیں آئیں گے، لڑکی کو لینے آنے کی ضرورت ہے، لینے تو آئیں گے، لڑکی مطلوب ہے، یہ طالب ہیں اور وہ لڑکی مطلوب ہے، اسلام میں عورت مطلوب ہے اور شوہر طالب ہے، یہ ایک ایسی تعبیر ہے جس نے عورت کی عزت کو ثریا تک پہنچا. ہم تو اپنی درسگاہوں میں بھی یہ اصول برتتے ہیں کہ ٹیچر استاد کلاس نہیں بدلے گا، طلبہ کلاس بدلے گا، استاد تو خطب بن کے بیٹھا رہتا ہے چونکہ وہ مطلوب ہے، ان کے ذہن میں یہ پیدا کرنا ہے کہ تم طالب ہو وہ طالب نہیں، یہ کلاس پڑھ چکا جائے دوسرا کلاس آئے، اس میں پانچ دس منٹ لگتے ہیں، ضائع بھی ہوتے ہیں، لیکن ہوں ان میں یہ ذہنیت پیدا کرنا ہے کہ تم طالب اور استاد مطلوب، اور اگر یہ کتب بن کے بیٹھ جائیں، میں بخاری پڑھا کے چلا گیا، دوسرا پھر آیا ابو داؤد پڑھا رہا، پھر وہ چلا گیا تیسرا، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مطلوب ہیں، یہ طالب ہیں، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، تنخواہ لیتے رہتے ہیں، ذہن بگڑتا. استاد شاگردی کا رشتہ تو بہت اہم، فیل بھی ایسا مت کرو کہ یہ مطلوب بن جائیں، مطلوب تو استاد ہے طالب ہے، ایسے ہی عورت. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جیسے قرآن بڑا زبردست ماخذ تھا، اس کے تحفظ کے لیے کتنے اسباب کیے گئے، حتیٰ کہ حدیث تک کو ایک ٹائم کے لیے روک دیا گیا کہ یہ ڈیلیکس گزر جانے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اس کا اس میں مل جائے. ایسے ہی حدیث کے تحفظ کے لیے، باوجود اس کے کہ غیبت کبیرہ گناہ تھا، لیکن جو فن رجال کے لوگ ہیں، جو سرجیکل کے ماہر ہیں، چاہے وہ یحیٰ ابن سعید قطان ہوں یا یحیٰ ابن معین ہوں یا علی ابن مدینی ہوں یا امام نسائی ہوں یا احمد ابن حنبل ہوں، یہ جتنے بھی سرجیکل کے لوگ ہیں جو روایت کو میز پر رکھ کر تجزیہ کرتے ہیں کہ کون کون راوی ہیں اس کے، اگر ذرا بھی ان کو بھنک مل گئی کہ اس راوی متکلم فی. میں ترکیسر کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھا کوئی درود کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو وہ درود کی کتاب میں کوئی حدیث درود کی فضائل میں لکھی تھی اور حاشیے پہ لکھا تھا کہ ضعیف. اب میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو وہ بےچارا بڈھا بے پڑھا لکھا تھا اپنا درود پڑھتا رہتا تھا, وہ اٹھ کے آیا مجھ سے کہا مولانا اس کے حاشیے پہ لکھا ہے ضعیف اس کا کیا مطلب. میں نے کہا بوڑھوں کے لیے بہت مفید. میں نے کہا کہیں میں اس سے یہ کہہ دوں کہ ضعیف کا مطلب یہ کہ یہ حدیث حضور سے قوی طور پہ ثابت نہیں ہے, تو وہ کہے گا کائے کو ہمیں مروا رہے, ہم تو 10 سال سے پڑھ رہے, جب وہ حضور اس کا ارشاد ہی نہیں ہے, اس میں شبہ ہے یا نقل کرنے والا جھوٹا ہے یا کمزور ہے اس متکلم فی ہے, تو ہم کائے کو ہمیں خامہ خواہ مروا رہے, تو یہ پڑھنا اور چھوڑ دے گا. زیادہ زیادہ یہی ہے کہ کسی کو کہے گا کہ ایک مولانا نے اسے ضعیف کے یہ معنی بتایا کہ بڈھوں کے لیے اچھی ہے, تو میری پوزیشن مجروح ہوگی کہ لو ایسے استاد ہے جو فن حدیث کی اس اصطلاح سے بھی واقف نہیں ہے کہ ضعیف کے کیا معنی. میں نے کہا مجھے ہی تو کہیں گے, کہہ لینے دو, لیکن ایک بڈھا مارا جائے, بڈھے کی جان بچانی ہے. وہ پڑھتا ہے فضائل میں تو ضعیف حدیث کا بھی ہے, کوئی گالیاں تو اس میں ہیں, وہ تو محدثین کا اپنا ایک طرز ہے کہ وہ ان الفاظ کو ڈھونڈتے ہیں کہ نبی نے بولے یا نہیں بولے, وہ ان کی ایک فنی بات ہے. تو اس فن کا ایسے تحفظ کیا گیا ہے کہ راویوں کی اتنی چھان پھٹک, دنیا کے کسی مذہب کے پاس اپنے ریفارمر کے کوٹیشن کو نقل کرنے میں یہ مجاہدہ نہیں کیا گیا جو حدیث کے کرنے میں. آپ شیر تو پڑھ دیں گے کہ پرات کال اٹھ کے رگناتا مات پتا گرو ناوے ماتا, کہ وہ ہمارے فلاں صبح اٹھ کے والد اور والدہ کے سامنے سر جھکاتے تھے, لیکن اس کی روایت کس نے نقل کی ملا ہوا تھا ان فلان فلان پورا ذرا ملا کے بتا دوں, کسی کے پاس نہیں. لیکن حدیث کے ذخیرے میں ہمارے طبقے نے یہ محنت کی ہے کہ وہ جو بھی بات حضور کی کہہ رہے ہیں وہ یہ ملا دیں گے کہ میں نے سنی ان سے, انہوں نے سنی ان سے, انہوں نے سنی ان سے, اور حضور تک پہنچا دیا. اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو لوگ نقل کر رہے ہیں ان میں کون کتنا بھاری, اگر یہ سب کے سب مضبوط ہیں, کسی نے بھی ان میں سے کسی پر کوئی گفتگو نہیں کی, ان کو جھوٹا قرار نہیں دیا, ان کے کو غیر ثقہ نہیں کہا, ان کو صحیح الحفظ نہیں کہا, تو پھر اس سے فرض ثابت ہوگا, مکروہ تحریمی ثابت ہوگی, حرام ثابت ہو. لیکن اگر ذرا ہی لوزنگ ہے فوراً خلاف اولا میں چلا جائے, خلاف مروت میں چلا جائے. جتنے کلو کی دلیل ہوگی اتنے کلو کا دعویٰ چلے. اگر دعویٰ 1 کلو کا ہے تو دلیل 1 کلو کی چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ دعویٰ تو کر دیا حرمت کا اور پوچھا دلیل کیا ہے کہ بزرگوں سے سنا, یہ نہیں چلے گا. بزرگوں سے سنا ہے, آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ حدیث کس کتاب میں ہے اور اس کے رجال کیسے ہیں, اس لیے کہ حرمت بہت بڑا دعویٰ ہے. آپ یہ کہیں کہ یہ فرض ہے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ فرض ہے یا نہیں. کتنی بڑی دلیل سے فرضیت ثابت ہوتی ہے اتنی بڑی دلیل آپ کو ذکر کرنی پڑے گی, حدیث متواتر لانے پڑے گی, حدیث مشہور لانی پڑے گی. آپ یہ چاہیں کہ کمزور چیز سے قوی دعویٰ ثابت ہو تو دعویٰ ایسا ثابت نہیں ہو. اتنے پاپڑ اس کے لیے دے دی, اور اس حدیث کے تحفظ کی خاطر ایک اور ریلیف دی گئی ہے جو ریلیف قرآن مجید کو نہیں ملی. ایک ایسی ریلیف دی گئی ہے, ایک ایسی سہولت دی گئی ہے تاکہ حضور کی ساری باتیں محفوظ ہو جائیں, ساری باتیں محفوظ, یہ بھی محفوظ ہو جائے حضور کیا کر رہے تھے, یہ بھی محفوظ ہو جائے حضور نے کیا کہا, یہ بھی محفوظ ہو جائے کہ دیکھا اور کچھ نہیں کہا, صحابی کا قول اور فعل تو تقریر, تابعی کا قول اور فعل اور تقریر, نبی کا قول اور فعل اور تقریر, یہ سب حدیث ہیں. آثار صحابہ حدیث, فتاوی صحابہ حدیث, نبی کا حلیہ کوئی بیان کرے شمائل میں کیا ہمارے حضور کی ناک ایسی تھی, کان ایسے تھے, ہتھیلیاں ایسی تھی, تلوے ایسے تھے, پنڈلی ایسی تھی, راوی ذکر کر رہا ہے حضور ذکر نہیں کر رہے, وہ بھی حدیث. جب حدیث کا باب اتنا وسیع ہے تو اس کو ایک ریلیف دی گئی جو قرآن کو نہیں ملی. اور اچھا ہوا نہیں ملی, قرآن کو تو اگر دی جاتی تو پھر قرآن اور دوسری کتابیں یکساں ہو جاتی. تورات انجیل میں قرآن میں کوئی فرق نہیں رہتا, وہ ریلیف نہیں ملی, وہ حدیث کو ملی. وہ ریلیف کیا ہے کہ روایت بالمعنی کی اجازت, روایت بالمعنی کی اجازت. حضور نے جو لفظ نہیں بولے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے, یہ جا کہتا کہ بھائی وہ مشکا شریف منگائیے مولانا, تو مفہوم تو ادا کر دیا. جا کر یوں کہتا کہ خالد بھائی, وہ لڑکے کا نام خالد ہے, استاد نے کیا کہا تھا, خالد میاں لائبریری چلے جاؤ, لائبریرین سے کہنا مشکات نکال دے. وہ جا کے یہی لفظ بولتا ہے, خالد میاں. حالانکہ خالد میاں تو خود ہے, کہہ رہا خالد میاں, چونکہ انہوں نے یہ بولا تھا نا, خالد میاں کتب خانے چلے جاؤ, لائبریرین سے کہنا مشکات نکال. وہی لفظ بول, یہ روایت کی لفظ. لیکن اگر اس نے جا کے یہ کہا کہ بھائی مشکات نکال دو, مولانا نے منگائی, یہ الفاظ مولانا نے کہاں بولے تھے؟ لیکن مولانا نے جو الفاظ بولے تھے اس کا مفہوم اس میں ادا ہو گیا. مولانا کو مشکاتی تو منگانا تھی, خالد میاں فولا میاں اس کی کوئی ضرورت نہیں, مقصد تو مشکات منگانا ہے. انہوں نے جا کے کہا کہ مشکات دے. یہ روایت بال لفظ نہیں ہے, بل مانا. حدیث کے باب میں یہ ریلیف دی گئی ہے کہ بل لفظ بھی بیان کر سکتے ہو اور بل مانا بھی بیان کر. اگر بل مانا کی آپ اجازت نہیں دیو گے تو حدیث کا ذخیرہ اتنا سا رہ جائے, صرف مسنون دعائیں رہ جائیں گی, نماز میں پڑھنے والی تسبیحات رہ جائیں گی, اذان کے کلمات رہ جائیں گے, اور جو دعائیں مختلف اوقات کی حضور سے, بس یہ روایت بل لفظ ہیں, یہ رہ جائیں گی. اور وہ روایت رہ جائیں گے بل لفظ جو بعض راویوں نے محفوظ کر رکھی. لیکن ان روایتوں کا کیا ہوگا جو لاکھوں کی تعداد میں بل مانا, راوی جو ہے حضور کے مفہوم کو ادا کرتا, حضور نے جو لمبی بات, وہ تو بیک گراؤنڈ بھی نقل کرتا ہے, میں جا رہا تھا وہاں حضور مل گئے, حضور نے بات کی, یوں کر کے کہا, اور مجھے اتنا استحضار ہے کہ میں حضور کی بغل کی سفیدی دیکھ رہا ہوں, یہ بھی نقل کرتا ہے, وہ بھی حدیث میں ہے. تو وہ تو ایک منظر کھینچ رہا ہے روایت کو ذکر کرنے کا, کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا جس میں حضور نے یہ بات کہی, وہ بیک گراؤنڈ بھی حدیث. تو احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے روایت بالمعنی کی بھی اجازت دے دی گئی, تاکہ حضور کی کوئی بات ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے, سب کی سب محفوظ ہو جائے. یہ حدیث کا امتیاز. میں نے آپ حضرات کا بہت بڑا زیادہ وقت لے لیا, میں خود بھی تھک گیا, آپ بھی تھک گئے, اور عموماً جلسے ہم نے جلسوں میں یہی دیکھا ہے, یہیں کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں جلسے, خود ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ سارا وقت پہلے گزر جاتا ہے. دیکھا نہیں, دو مہینے سے شادی کا انتظام ہوتا ہے اور دوڑا بھاگی, مہمان یہ وہ, کھانا پینا لائے جگڑم بگڑم, اور جس کا نام شادی ہے کہ بندوق خان کی لڑکی کو تلوار خان کے لڑکے نے قبول کیا, یہ 75 کلو مچھر کی چربی کے وزن. بعض بعض علاقوں میں مہر بنتا ہے 75 کلو مچھر کی چربی. پوچھا بھائی یہ کیا, کمبخت چھوڑ کے دیکھے ذرا, طلاق دے کے دیکھے, 14 طبق روشن ہو جائیں گے, 75 کلو مچھر کی چربی کہیں نہیں مل سکتی. میں نے کہا ترکسر میں مل سکتی. اب بعض بعض جگہ مچھر اتنے ہو گئے ہیں کہ 75 کلو کیا, 100 کلو ایک کنٹل چربی مل جائے گی آرام سے. دے تو سارا جتنا شادی کا پروگرام ہے اس میں کتنا وقت جاتا ہے, اور جو نکاح باندھا جا رہا ہے اس میں سب بھاگ گئے, سو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے دولہا کے پاس بیٹھے, رومال سے اس کا پسینہ پہنچتا ہے. یہ کونے کا, یہ شہبالا, اس کا نام شہبالا, اور وہاں وہ نکاح کی رسم ادا ہو رہی ہے رات کو 2 بجے. اور سورت میں تو میں نے دیکھا کہ دولہا کے منہ سے پھسو کر سفید سفید جا رہے ہیں, میں نے پاس والے سے کہا کہ بھیا دولہا کو مرگی مرگی تو نہیں ہو گئی, یہ سفید پھسوگر کا گزار کا مولانا کھوپرا چبا رہا, کھوپرا چبا رہا ہے مرگی نہیں ہے. تو سارے کام میں پورا وقت خرچ کر دیا جاتا ہے, اور جو سبق پڑھانا آیا کوئی صاحب کو بلایا ہے ان کی تقریر کے لیے بالکل اتنا سا وقت رہ جاتا ہے, بالکل ذرا سا, جب سب تھک چکے ہوں چور ہو چکے ہوں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ بیان کرو اور مارو. یہ یہیں کی بات نہیں کر رہا, اب آل ورلڈ یہی بات ہے. خود ہمارے یہاں ولایت آرن میں ہم دیکھتے ہیں جب 12:30 بج گئے اب بلایا ہے لکھنؤ سے دلی سے, اور وہ بیچارے خود بھی تھک گئے, طلبا بھی تھک گئے. طلبا تو 2 دن پہلے سے بستر باندھ کے رکھتے تھے اور لابی میں نیچے سوتے, انہیں گھر جانے کی اتنی جلدی ہے کہ 2 دن پہلے سے بستر باندھ کے نیچے سوتے, اور کھانا پکا رکھا ہے نہیں کھاتے, بلا کھائے چلے جاتے. اب وہ کھانا بانٹتے پھرو محلے میں کہ بھیا ہمارے طلبا چلے گئے, اور طلبا سے کہاؤ کہ کھا کے جانا, کہا ہمیں بھوکی نہیں لگ رہی, اور نہیں پکاؤ تو گھر جا کہتے کھانا ہی نہیں پکا بھوکا بھگا دی. دونوں طرح مصیبت, کھانا نہیں پکاؤ بھوکا بھگا دی, اور کھانا پکاؤ تو کھاتے نہیں ہے کہ خوشی میں ہمیں بھوک نہیں لگ. اب بہت وقت ہو گیا لیکن میں نہیں کہہ سکتا, اتنا آپ سن لیں کہ یہ جو آخری روایت ہے, چونکہ یہ جو آپ کے صاحب مشکات ہیں ان کا ماخذ جو ہے مصابیح سننا ہے. 6ویں صدی میں ایک مصنف گزرا ہے جس نے احادیث کو جمع کیا اس طرح کہ نہ تو مدار سند ذکر کیا صحابی کا نام بھی نہیں, حوالہ بھی کوئی نہیں, اور صرف 2 فصلوں کی روایتیں حسین بغوی فرہ بغوی نے جو 6ویں صدی کے آدمی ہیں انہوں نے یہ روایتیں ذکر تھی لکھی تھی, اس کا نام مصابیح السنہ رکھا. 8ویں صدی میں جا کر یہ خطیب تبریزی نے اسی مصابیح السنہ پر کام کیا, اور اس میں جو روایتیں تھیں 4434 اس پہ اضافہ کر کے ان کو 6000 کے قریب کر دیا, ایک فصل کا اضافہ کیا, اور صحابی جو مدار سند ہوتا ہے اس کا نام بھی ذکر کیا, راوی کا نام ذکر کیا, ایک فصل کو بڑھا دیا, روایت کا حوالہ دیا, اور روایتیں تیسری فصل کی بڑھا دی. یہ نیا کام صاحب مشکات نے کیا ہے, اور نام اس کا مشکات المصابی رکھا ہے. گویا ان کی یہ کتاب تاخچہ ہے, مشکات کہتے ہیں تاخچے, ایک چھوٹا تاخچہ ہوتا ہے, ایک شباک ہوتی ہے وہ کھڑکی جس میں سیخچے لگے, اور وہ کھڑکی جس میں سیخچے نہ لگے ہوں اسے نافذہ کہتے, اور اگر چھوٹی ہو پیچھے سے دیوار بند ہو تو وہ تاک کہتی. تو انہوں نے نام رکھا ہے مشکات المصابی, مصابی جمع ہے مصباح, مصباح کہتے ہیں چراغ کو, گویا چراغوں بھرا تاخچہ, میری کتاب تاخچہ ہے, اور اس میں جو حضور کی روایتیں ہیں وہ مصابی ہیں, وہ چراغ. یا یوں کہو, ایک شکل تو یہ ہے کہ صاحب مشکات کہہ رہے ہیں کہ میری کتاب تاخچہ ہے اور حضور کی احادیث جو ہیں وہ مصابی ہیں چراغ. یا یوں کہو کہ محی السنہ کی جو مصابی السنہ ہے وہ تو ہے تاخچہ, اور اس کی جو روایتیں ہیں وہ روایتیں مصابی. یا یوں کہو کہ حضور کا قلب اطہر تاخچہ, اور حضور کے یہ ارشادات جو ہم نے اس میں لکھے ہیں یہ چراغ. حضور کا قلب اطہر اور زبان اطہر جس سے یہ کلام نکل رہا ہے وہ تو ہے تاخچہ, اور یہ روایات جو حضور کی زبان مبارک سے نکلے یہ ارشادات یہ چراغ ہیں. گویا یہ احادیث بمنزل چراغ کے ہیں, اور یہ کتاب چاہے تو ان کی کتاب یا محی السنہ کی مصابی جو اس کا ماخذ ہے وہ, یا حضور کا قلب اطہر وہ تاخچہ ہے, اور احادیث اس کی روشنی اور چراغ اور اس کی شمع ہے جس کو میں نے اس میں جمع کیا ہے. یہ آخری حدیث جو یہاں ذکر کی جا رہی ہے یہ ایک تابعی ہیں بحث ابن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ. یہ بحث جو ہیں بحث ابن حکیم یہ اپنے والد حکیم سے روایت کر رہے ہیں اور وہ بحث کے دادا اور اپنے والد معاویہ سے روایت کر رہے ہیں. اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت معاویہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں مذکور اس امت محمدیہ کی فضیلت کے باب میں جو آیت آئی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے امت محمدیہ تم لوح محفوظ میں یا اللہ کے علم ازلی میں ساری امتوں میں افضل اور اعلی امت ہو جو لوگوں کو نفع رسانے کے لیے منتخب کی گئی. لوح محفوظ میں تمہیں ساری امتوں میں لوگوں کو نفع رسانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے, سب سے اعلی قرار دیا گیا. چونکہ کنتم استعمال ہوا ہے اس لیے یا تو لوح محفوظ مراد لو یا اللہ کا علم ازلی مراد لو یا کنتم سے صحابہ مراد لو, بعض نے کہا مہاجرین مراد لو, بعض نے کہا کہ شہدا مراد لو, کہ اے شہدا اے صحابہ اے مہاجرین تم لوگ ساری امتوں میں اشرف اور افضل امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانے کے لیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیج. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کانا کا خیال مت کرو, کنتم مانا میں انتم کی, تاکہ ہم سب بھی داخل ہو جائیں, ہمیں کائے کو نکال رہے ہو, شہداء اور صحابہ اور اول لوگوں کو ہی کیوں داخل کر رہے ہو, پوری امت محمدیہ کو کہو محدود کیوں کر رہے ہو. یہاں ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا کشف ہو رہا ہے کہ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کرتا ہے اذان کے بعد دعا کرنے والا, تو اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں جتنے لوگوں کی دعا پر حضور کے لیے مقام محمود کا دیا جانا علم الہی میں طے ہے وہ عدد مجھ پہ پورا ہو. مثلاً کامیابی کے لیے 2500 ووٹوں کی ضرورت تھی تو 2500 ووٹ پورے ہو گئے, تو سب ان پہ چڑھ بیٹھے کہ تم نے اپنے اوپر عدد پورا کر کے اور ہم سے سب کو نکال دیا, نہیں ہم سب بھی داخل, تم ہمیں کیوں نکال رہے. وہ کشف کا کوئی اعتبار نہیں, کشف میں غلطی ہوتی ہے, کشف وہی نہیں ہوا کرتا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کنتم کو انتم کے معنی میں لے لو تاکہ ہم بھی داخل ہو جائیں, اس لیے کہ کانا جب داخل ہوگا ضمیر پر تو وہ تو ماضی میں لے جائے گا, موجود جو لوگ ہوں گے ان کو خطاب ہوگا, صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے, مہاجرین کو خطاب ہو رہا ہے, ہم لوگ اس میں داخل نہیں ہوں گے. لیکن کنتم کو انتم کے معنی میں لے لو تو ہم سب داخل ہو جائیں, سب ہو جائیں گے, پوری امت محمدیہ قیامت تک جتنے لوگ آنے والے سب کو خطاب ہے کہ تم لوگ ساری امتوں میں بہتر, تو پھر بہتر وہی نہیں قرار پائیں گے, ہم سب بھی بہتر میں آ جائیں. اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں, انہی کے ساتھ خاص رکھو چونکہ کانا ضمیر پر داخل ہے, یوں کہو کہ تم لوگ کنتم, لیکن انہی صفات کو کوئی بھی حاصل کر لے تو اس شرف میں وہ بھی داخل ہو جائے. انہی صفات کہا تو ان کو گیا, لیکن اگر انہی صفات کو قیامت تک آنے والے لوگ اختیار کر لیں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کر لیں اور ڈال لیں تو وہ بھی اس بشارت میں شامل ہو جائے. امت محمدیہ ہی کیوں خیر ہے اور سب خیر نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ پیغمبر نہیں تھے, عیسیٰ پیغمبر نہیں تھے, شعیب پیغمبر نہیں تھے. پیغمبر تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں نا, ایک لاکھ چوبیس ہزار کا سیاہ میں تو کہیں تذکرہ ہے نہیں. مسند احمد کی ایک روایت ہے اور وہ بھی ایک کلو میں ذرا کم ہے, آدھا آدھا گرام. تین سو پندرہ رسول ہیں اور ایک لاکھ چوبیس. بہرحال روایت تو ہے, کوئی فرض کے درجے کی تو ہے نہیں کہ کوئی اگر ایک لاکھ چوبیس پچیس ہزار کے بجائے ساڑھے پچیس ہزار مانے گا تو ایمان سے نکل جائے گا, ایسا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. کوئی عقیدے کی ایسی بات تو ہے نہیں. تو ایسے باب میں, عدد کے باب میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اتنے نبی ہیں تو ان کی امت خیر ہی نہیں ہے, عمل کر کر کے مر گئی بیچاری, وہ خیر ہی نہیں. بھائی یہ خیر انہیں کو ملی ہے, اللہ جو ہیں تمہارے ہی ہیں, ان کے نہیں ہیں. حضرت ابراہیم کی امت ہے, اولو العزم انبیاء میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام اور حضور, پانچ نبی اولو العزم نبی کہلائے گا. یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں اعلی کوالٹی فرسٹ گریڈ کے اپر کلاس کے پانچ, جن کو شریعت کی زبان میں اولو العزم کہا جائے, حضرت نوح ہیں, حضرت ابراہیم ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں, حضرت موسیٰ ہیں. قرآن مجید نے کیول پچیس کا تذکرہ کیا, ایک لاکھ چوبیس ہزار کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. اجمالاً تو ہے کہ لم نقصص, وہ بھی پیغمبر گزرے جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا, اس لیے کہ ہمارا مخاطب اول ان علاقوں سے واقف نہیں, وہ سمجھ بھی نہیں پاتا. جن جن جو جو علاقے قریب کے ہیں, آتے جاتے ہیں, سنتے سناتے ہیں, تو پچیس نبیوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اور اٹھارہ کا تو ایک ہی صورت میں, باقی کا دوسری صورتوں میں, پورے قرآن میں پچیس کا تذکرہ ہے. تو بہرحال پچیس تو وہ ہیں, پھر ان میں پانچ اولو العزم ہیں, تو وہ خیر امت نہیں. خیر تو سب ہیں, خیر تو سب ہیں, لیکن اخیر امت محمدی. خیر تو سب, اخیر گڈ, بیٹر بیسٹ. گڈ یہ بھی اچھا ہے, بیٹر یہ بھی اچھا, اور بیسٹ یہ سب سے اچھا. گڈ بیٹر بیسٹ تین درجے ہیں نا. اچھا, بہت اچھا, بہت ہی اچھا, بہتر تو سب ہیں. جب یوں کہا جائے زید افضل من بکر, تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بکر بھی اچھا ہے, زید بھی اچھا ہے, لیکن بکر سے زید ایک گرام زیادہ اچھا. اس میں تفصیل میں دوسرے کے مقابلے میں زیادتی مقصود ہوتی. مبالغے میں تو پڑا ہوگا آپ نے نام میں, مبالغے میں تو نفس سے زیادتی مراد تھی, لیکن اس میں تفصیل میں دوسرے کے مقابلے میں زیادتی ہوتی. نفس صفت میں تو سب سے زید بھی اچھا ہے, بکر بھی اچھا, اس کے ساتھ افضل لگا. تو یہ خیر جو ہے اخیر تھا, خارا یخیروں کا, اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس میں حمزے کو حذف کر دیا گیا ہے تو خیر پڑا جاتا ہے, ورنہ ہے وہ اخیر. کنتم اخیر امت, تم بیسٹ امت. تو دوسری گئی گزری نہیں ہے, وہ بھی بیٹر ہیں, گڈ ہیں, لیکن تم بیسٹ ہو. کیوں صاحب یہ بیسٹ کیوں ہو گئے؟ ابراہیم تو والد ہیں حضور کے, وہ تو بیسٹ نہیں ہیں اور حضور بیسٹ ہو گئے, والد کو بھی پھلانگ گئے. وہ تو بیٹر ہیں اور گڈ ہیں اور آپ بیسٹ ہیں, گڈ بیٹر بیسٹ، تو بیسٹ کیوں ہے امت محمدیہ؟ اچھی تو سب ہیں جو بھی اپنی غیر معرف کتاب کو مانتی ہے، نبی پر ایمان لاتی ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، نیک کام کرتی ہے، اپنے اپنے زمانے میں جس نے بھی کیا وہ سب بیسٹ، لیکن آج اگر کرے گی تو بیسٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو سب آؤٹ آف ڈیٹ، اب تو سب لوگ حضور کی امت ہیں، اب کوئی عیسیٰ کی امت، موسیٰ کی امت نہیں، وہ سب آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں، اب تو وہ خود بھی آ جائیں تو حضور کی امت بن کے رہنا پڑے گا، ان کی امت لمیٹیڈ تھی، موقت تھی، محبت نہیں تھی، وہ اس کا ٹائم از فنش، جب تک وہ بیسٹ تھی، جب جو دوا آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی اس کا مینوفیکچر ڈیٹ کے ساتھ جب اس کا کیا ایکسپائر ڈیٹ آ جاتی ہے تو اب پائزن ہو گئی، اگر کوئی کیمسٹ اس کو بیچے گا اس کا لائسنس ضبط ہو جائے کہ یہ آؤٹ آف ڈیٹ دوا بیچتا ہے، بیچ ہی نہیں سکتا، اور یہ کھائے گا تو پوائزن ہونے کا ڈر، اس پہ لکھا رہتا ہے کہ یہ ایکسپائر ڈیٹ، مینوفیکچر ڈیٹ یہ، ایکسپائر ڈیٹ یہ، تورات کی ایک مینوفیکچر ڈیٹ تھی، ایکسپائر ڈیٹ، حضرت عیسیٰ آئے ایکسپائر ڈیٹ آ گئی، انجیل آئی قرآن آیا ایکسپائر ڈیٹ آ گئی، انجیل زبور بھی ایکسپائر ڈیٹ میں گئی، تورات بھی گئی، صحف موسیٰ بھی گئے، صحف ابراہیم بھی گئے، سب کے سب ایکسپائر ڈیٹ میں آ گئے، سب کے سب منسوخ ہو چکے، اب جو دوا چل رہی ہے وہ حضور کی دوا ہے، وہ قرآن میں جی، اور اس میں کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے، بعضی دواؤں میں ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہوتی، دیکھا ہوگا بعضی دواؤں میں ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہوتی، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ صاحب حضور کیوں ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، وخاتم النبی، یا تو یہ کہو کہ قرآن غلط، اور اگر قرآن سچی کتاب ہے تو وہ حضور کو آخری نبی مان رہا ہے کہ یہ قیامت تک ایکسپائر نہیں ہوں، ان کا ہی مذہب چلے، تو جو امت ایکسپائرڈ نہ ہو اور جو ایکسپائرڈ ہوتی ہو تو خیر کون سی ہو، بہتر کے بعد بیسٹ کون سی ہو، وہی ہو، اور جو اتنا بڑا کام کر رہی ہو کہ اگر اس پیریڈ میں نبی آتے تو لاکھوں آج، حضرت عیسیٰ کے بعد سے حضور کا جب پیریڈ آیا 570 سے اب قیامت تک جو ٹائم ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ جیسے ماضی میں نبی فاصلے سے آتے رہے، اگر اس فاصلے سے نبی آئے تو 1,24,000 اور آنا چاہیے، لیکن اتنے ٹائم کے باوجود اس کام کو ایک امت کر رہی ہو وہ خیر امت نہیں ہوگی، تو کیا ہوگی، 10 استادوں کا کام ایک استاد کر رہا ہو تو وہ خیر استاد نہیں ہوگا، تو کون ہوگا، اتنے لمبے پیریڈ تک امت محمدیہ کام کر رہی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پیریڈ اتنا لمبا ہے کہ آتے تو 1,000,000 آ سکتے، وہاں تو ایک ایک زمانے میں 5-5, 10-10 ہوتے، اور یہ اکیلی اتنے نبیوں کا کام کرے گی تو یہ خیر امت نہیں ہوگی، تو اور کون خیر امت ہو، خیر امت ہو، یہ ایک تو آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہے، اور دوسرے اتنا لمبے پیریڈ میں اپنا کام کرے گی کہ دوسرے لوگوں نے اتنا لمبے پیریڈ کام نہیں کیا، تو یہ خیر امت نہیں ہوگی، تو اور کیا، دوسرے لوگوں نے وہ نصاب پڑھایا کہ ابھی نصاب زیر تکمیل تھا، انہوں نے درجہ 2 پڑھایا، انہوں نے درجہ 5 پڑھایا، انہوں نے درجہ 3 پڑھایا، 4 پڑھایا، 5 پڑھایا، 6 پڑھایا، اور یہ ایم اے کے طلبا کو پڑھا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے طلبا کو پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد کوئی کلاس نہیں، تو آپ بولیے یہ خیر امت ہوں گے یا پہلے کلاس کو پڑھانے والے دوسرے کلاس کو پڑھانے والے، حضور آخر کے پی ایچ ڈی کے کلاس کو لے رہے ہیں، تو جو پیغمبر آخری کلاس کو پڑھا رہا ہو، دانتوں نے ایسا کر دیا کہ کیسٹیں بدلنی پڑتی، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے مولانا کیسے دانتیں گے، نہ بولنے کا زمانہ رہا نہ کھانے کا زمانہ، اس لیے جو کچھ کھانا کرنا ہو ابھی کر لو 50 سال سے پہلے پہلے، ورنہ ایسے ہی کیسٹیں بدلو گے، سونے میں بھی مزہ پچاس سے پہلے، کھانے میں بھی مزہ پچاس سے پہلے، سارے مزے پہلے ہی پہلے ہیں بھیا، اس کے بعد مزے نہیں ہیں. اعلیٰ سے اعلیٰ مزے ہیں تو وہ بھی پچاس سال سے پہلے ہی پہلے ہیں، ہے نہیں. اللہ نے بڑی مزے کی چیزیں دنیا میں پیدا کر رکھی ہیں. وہ ایک لڑکی باولی سی تھی، کریک تھی کچھ چار آنے پاولی تھی، اس کی اماں ابا نے شادی کر دی، سسرال گئی، وہاں سے قاعدہ ہے دو تین دن کے بعد لے آتے ہیں اسے. اب وہ آئی تو ساری بہنیں اماں سب جمع ہو گئے، کہا بیٹیا تجھے کیسے رکھا، کیا کھلایا، کہاں سے لایا، کیا کیا، ساس کیسے بولی، ننند کیسے بولی، کیسا لگا، تجھے کتنے پیسے ملے، کیا کیا تجھے کھلایا، کیا مزہ آیا. اب وہ پاولی تو تھی، سب بتاتی چلی گئی اور آخر میں کہنے لگی، اماں ایک ایسا مزہ آیا یہ دنیا میں کبھی نہیں آتا. تو اماں نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ کمبخت بس اب چپکی رہے، چپکی رہے، اس کا کیا ٹھکانا. کہا وہاں بہت سی چیزیں ملی مگر ایک چیز ایسی ملی کہ وہ تو میں نے کبھی چکھی نہیں تھی، ایسی چیز ملی. تو ماں نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ کمبخت جانے تھے، اس ملی ہو. تو ایک ایم اے کی کلاس کو پڑھا رہا ہے، ایم اے کی کلاس، اور ایک ان کو پڑھایا انہوں نے بھی. اس وقت تک شریعت زیر تکمیل، چاہے حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہو، خلا کا زمانہ ہو، ابھی شریعت ترقی کر رہی ہے، کر رہی ہے، کر رہی ہے، آخری لمٹ تک پہنچے گی تو پھر جا کر وہ اسٹاپ ہو جائے. حضور نے اس کلاس کو لیا ہے جو قرآن کا کلاس. ساری کتاب مسائل خود ایسے چل رہے ہیں کہ کسی کوئی چیز اس زمانے میں حرام ہی نہیں، آگے شرابی حرام نہیں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہی حرام نہیں، حضرت یعقوب کی شریعت میں دونوں بہنوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، آگے چل کر وہ قانون منسوخ ہوا. تو ایسے ہوتے 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 اب قانون ایسے اسٹیج پہ آ گیا کہ اب بالکل کامل ہو گیا، اب اس میں کوئی ترمیم تنقید اضافہ نہیں ہوگا، یہ مکمل ہو چکا. ابھی تو ایک میٹر میں پاجامہ سلتا تھا، پھر ذرا بڑا ہوا ڈیڑھ میں سلنے لگا، پھر اور بڑا ہوا پونے دو میں سلنے لگا، اور اب ٹیٹوا نکل آیا پورا بڑھ گیا 21 سال میں، اب ڈھائی میٹر میں سلے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ اگلے سال 3 میں سلے گا اور اگلے سال 5 میٹر میں سلے گا. ارے جتنا سلنا تھا بڑھنا تھا بڑھ چکا، اب وہ پاجامہ ڈھائی کا ہی رہے گا چاہے یہ بڈھا ہو جائے. اب ایسا نہیں ہے کہ صاحب پیدا ہوا تھا تو ایک بالشت میں سل گیا تھا اور پھر دو بالشت میں سلا اور تین میں، جب یوں ہی چلتا رہتا ہے تو ابھی بھی بڑھاتے رہو. ارے بھائی ایک حد پہ جا کر چیز کامل ہو جاتی، اس کا سائز پورا ہو جاتا ہے. امت محمدیہ پر آ کر اللہ کے دین کو کامل ہو گیا، اس کا سائز فل ہو چکا، اب وہ بڑھے گا نہیں. تو جو امت ایسی قانون کو پڑھا رہی ہو، ایسے قانون کو عمل میں لا رہی ہو، اس کو رواج دے رہی ہو، کہ اب اس کے بعد اس میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے، کمی ہونے والی نہیں ہے، وہ اپنی حد کمال کو پہنچ چکا. اس قانون پر عمل کرنے والے اگر خیر امت نہیں ہوں گے تو اور کون ہو؟ چونکہ شریعت کامل ہو گئی اور چونکہ شریعت اتنے لمبے مدت تک چلنے والی ہے کہ اب دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا، یہ کام ان کو کرنا. تو جو زیادہ کام کر رہا ہو، جو زیادہ کام کرتا ہے اس کو زیادہ حقوق ملتے ہیں، زیادہ کام کرتا ہے. عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، مرد کو ہے، کیوں؟ وہ زیادہ ذمہ داری اوڑھتا. رشیا ویٹو کرتا ہے یو این او میں، انڈیا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ زیادہ ذمہ داری نہیں اٹھاتا. یو این او کا جو خرچہ ہے وہ پانچ ملک جتنا اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو ویٹو کا حق ہے، چاہے وہ چائنا ہو، رشیا ہو، امریکہ ہو، روس ہو، فرانس ہو، انہیں ویٹو کا حق ہے. کیوں؟ کہ وہ ذمہ داری زیادہ اوڑھتا ہے. جو ذمہ داری زیادہ اوڑھتا ہے اس کی ویلیو بڑی ہوتی ہے، جو بخاری پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، قاعدہ بغدادی پڑھانے والے سے ہوتی ہے نہیں ہوتی، اسے حق ہوتا ہے. یہ تو اس کا باڈی گارڈ ہے، یو ڈی سی بیوی کا تحفظ کرتا ہے، اس کی ذمہ داریاں اوڑھتا ہے، تو اس کو حق ہوگا نہ کہ اسے حق ہوگا. جو زیادہ ذمہ داری اوڑھتا ہے اسے، تو امت محمدیہ بہت بڑی ذمہ داری, جو اتنی بڑی ذمہ داری کسی بھی قوم نے نہیں اٹھائی وہ امت محمدیہ اٹھا رہی ہے, تو اس کو بیٹر بیسٹ کہہ رہے, خیر اخیر, خیر نہیں اخیر, کن تم اخیر, تم بیسٹ, ساری امتوں میں جتنے بھی نبیوں کی امتیں گزری ہیں ان سارے نبیوں کی امت, اور انہوں نے اپنے نبی پہ جان بھی ایسی چھڑکی ہے کہ کسی نے نہیں چھڑکی ہوگی, ایسی جان چھڑکی. دوسری قوموں نے تو بعض مرتبہ نبی سے کہا کہ تمہیں جا کے کام کرنا ہو کر لو, ہم نہیں جاتے, نہ آؤ نہ قائد ہو. امت محمدیہ نے کبھی نہیں کہا کہ آؤ نہ قائد. امت محمدیہ نے تو حضور کے پسینے کی جگہ خون بہا. ارے وہ دور تو چھوڑو, حضور سامنے تھے. آج اگر میں دعوے سے کہتا ہوں اس وقت اگر حضور آ جائیں اور یہ کہیں کہ میرے تلووں میں جلن ہو رہی ہے, کوئی ہے جو اپنی دونوں آنکھیں نکال کے میرے تلووں سے مل دے ٹھنڈک کے لیے, تو ابھی موجود ہیں ایسے جو آنکھیں نکال کے مل دیں, مل دیں گے, اور وہ مل دیں گے جو رکشے چلا رہے ہیں, چاہے وہ نہ ملیں جو نماز پڑھا رہے ہیں. وہ تو کہیں گے دیکھو بھائی خواب ہے, پتہ نہیں کیا تعبیر ہے, کیا کتنے مصلحتیں نکالیں گے کہ بھائی ذرا سوچ لو کیا ہے, اسماعیل کی قربانی کرنا ہے یا مینڈے کی کرنا ہے. نہیں ہے پڑھا لکھا آدمی تو سوچتا ہے کہ نہیں دیکھتا, لیکن وہ جو جاہل ہوتے ہیں وہ نماز چاہے نہ پڑھے لیکن ذرا حضور کو گالی دے کے دیکھ, وہ نماز تو نہیں پڑھتے لیکن عشق رسول رکھ, وہی ان کا ایمان. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا عمل تو ہوتا پہاڑ کے برابر اور ایمان رائی کے برابر, انگلی دبائی کے ایمان چھوڑ دیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان پہاڑ کے برابر ہے اور عمل رائی کے برابر, صرف عیدین پڑھ لیتے ہیں جمعہ پڑھ لیتے, لیکن ایمان اتنا قوی ہے کہ اگر ایک بیوہ نے آواز لگا دی کہ بھائی وہ مجھے مار رہے ہیں بچاؤ, تو وہ کہے گا ہم تو پیدا ہی آج کے دن کے لیے ہوئے, فوراً جا کے شہید ہو جائے گا اسے بچا, اور ہم کہیں گے بھیا باہر بندوق ہوگی اس کے ہاتھ میں, ہم کائے کو مارے, وہ ایک تو مر ہی رہا ہے ہم بھی مر جائیں گے, اور کوئی فرض بھی نہیں ہے, مسئلہ دیکھیں گے کہ فرض ہے یا نہیں. تو بیٹے میں نے بہت وقت لے لیا, تو اس روایت میں اب یہ روایت سے کیا کیا بات ہو, میں نے ترجمہ کر دیا, اور حضور نے فرمایا انتم تسمون سبعین امتا, تم کروڑوں امتوں سینکڑوں ہزاروں امتوں کو مکمل کرنے والے ہو, یعنی آخر میں مطلب یہ ساری امتوں کے بعد میں تم آؤ گے, آخری امت. عرب والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تکثیر کے لیے سبین کا لفظ بولتے, اور بعد نے کہا کہ بھائی لفظ کو اپنی جگہ سے ہٹاؤ مت, بس تمہیں تو یہی لگتا ہے کہ کثرت مراد, کچھ نہیں ستر ہی رکھو, تو ستر رکھو, رکھ لو جتنی امتیں ہیں ان میں اہم اہم جن کی تعداد ستر ہے ان کے لاسٹ میں, تو ان کے بالکل آخر میں, اور ان سب میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑے درجے کے ہو, سب سے اشرف ہو, اللہ کے نزدیک مقبول ہو, اکرم ہو, اور اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ کیوں اکرم ہے, کام زیادہ ہے, لمبی مدت کام کر رہے ہیں, مکمل شریعت پر عمل کر رہے ہیں جو تکمیل تک پہنچ چکی ہے, اور ایسے حالات میں کر رہے ہیں کہ جیسے حالات کسی امت کے زمانے میں, کسی امت کے زمانے میں ٹی وی نہیں تھی, امت محمد یہ آئی ہے ٹی وی آئی, ان کا تو امتحان بھی بڑا سخت ہوتا ہے کہ ٹی وی ہے اور بیوی ہے, بولو کسے دیکھ. ارے حقوق انسانی, حقوق انسانی فرض ہو رہے ہیں صاحب, حقوق انسانی فرض ہو رہے, کہاں ہو رہے کشمیر والے, کہاں ہو رہے فلاں جگہ, ارے حقوق انسانی گھر میں فوت ہو رہے, بڑے آئے کہ آنے والے کے حقوق انسانی فوت کرنے والے لوگ, حقوق انسانی تو گھر میں فوت ہو رہے, جو ٹی وی کی عورت کو دیکھے گا وہ اس بیوی کو کیسے دیکھے گا, وہ تو اعلی اعلی عورتیں چن کے لاتے ہیں, انہیں جب دیکھے گا تو وہ اسے بری لگنے لگے, حقوق انسانی فوت ہو رہے. میں نے قبول کیا 75 کلو مچھر کی چربی, وہ اسے لے کے آئے ہو اس کا حق فوت ہو رہا ہے, آپ تو اس پہ فدا ہو رہے ہیں, اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ ٹی وی مت دیکھو نہیں بیوی ریجیکٹ ہو جائے. اس لیے کہ ٹی وی پہ تو اعلیٰ اعلیٰ عورتیں اعلیٰ اعلیٰ کا لباس کے ساتھ اوریانیت کے ساتھ آئیں گی, دیکھتے دیکھتے پھر جب اسے دیکھو گے جس کی ہر وقت خستک میں علی ہے تو یہ کہو گے کہ یار یہ کہاں سے کھٹارا باندھ لیا, وہ کوئی داماد جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, ساس بھی بیٹھی ہوئی تھی, کوئی مولانا آئے تو وہ ساس نے کہا کہ بھیا قیامت میں یہ دنیا کی عورتیں بھی ملیں گی, تو انہوں نے کہا کہ مولانا نے کہا ہاں ملیں گی, یہ بھی یہی ملیں گی اور یہ تو وہاں ضرور ملیں گی, تو وہ داماد ساس کے سامنے کہہ رہا کہ اللہ یہ کھٹارے وہاں بھی گلے سے لپتے رہتے, یہ کھٹارے ہم نے تو سنا تھا جنرل چاچی ملیں, یہ تو یہی کھٹارے وہاں ملیں, یہ حقوق انسانی فوج, اسے کوئی نہیں کہتا کہ حقوق انسانی فوج. اللہ ہم سب کو احادیث طیبہ کو پڑھنے اور اس سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے مدرسے کو دین دونی راج چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں مولانا محمد سلیم صاحب دہرات کو جو یہاں کے بانی اور محتمم ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کتنا بڑا ادارہ ان حالات میں قائم کیا اور اپنی ایک ایسی اچھی روش بنائی ہے.